وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیے، نصیحت آپ فرماتے رہیے، بس تحقیق کی نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نصیحت فرماتے رہیے، تحقیق کی نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں کرتی، یا مولویوں کی باتیں ہم کو بہت ہی بیکار معلوم ہوتی ہیں، غیر مفید، نصیحت ہمارے لیے بیکار ہے، تو یہ شخص اپنی ایمان کی خیر منائے. علامہ عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب علی عواقب والجوائز میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو نصیحت مفید نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت مومن کے لیے مفید ہے اور اس کو مفید نہیں ہے، تو معلوم ہے کہ اس کے مومن ہونے میں کچھ گڑبڑی خطرہ ہے. اور دوسری بات بزرگوں نے فرمائی کہ جو لوگ نصیحت کرتے ہیں، اس نصیحت سے ان کو خود فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ مومن تو مقرر بھی ہے نا، جو نصیحت کرتا ہے وہ بھی مومن ہے یا نہیں. لہذا جب فإن الذکرى تحقیق کی نصیحت ایمان کو نفع دیتی ہے، تو مومن مقرر بھی ہے، لہذا مومن کو بھی فائدہ پہنچے. سب مومن کو فائدہ پہنچیں گے تو مقرر کو بھی فائدہ پہنچے گا. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے جس کو جو بیماری ہو، اس بیماری پر زیادہ نصیحت اور تقریر کرے. مثلا کسی کو غصہ ماری تو ہر وقت یہ کہتا رہے غصہ بہت مضر، بہت خطرناک ہے. کسی کو ماں باپ سے بے ادبی کی عادت ہے تو ہمیشہ ہر بچے کو سمجھاتا رہے یہ ماں باپ کی بے ادبی سے دنیا ہی میں عذاب نازل ہوتا ہے. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ پایا، حدیث مشکا شریف کی ہے کہ ان موت نہ آئے گی ان لڑکوں کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا جب تک کہ ان پر عذاب نازل نہ ہو جائے. اتنا منتابہ، مگر جو معافی مانگ لی اپنے ماں باپ سے، اور اگر ماں باپ مر گئے، انتقال کر گئے، اب کیسے معافی مانگے گا؟ اس کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ وہ کثرت سے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہے. کچھ پڑھ پڑھ کر کے کثرت سے ماں باپ کو ثواب پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کی برکت سے قیامت کے دن ماں باپ کے فرما برداروں کے رجسٹر میں اس کا نام لے گئے. کیا دین کتنا آسان ہے. اسی طرح سے جس کو جو بیماری ہو، اس کی نصیحت زیادہ کرتا رہے تو اس کا اثر خود بھی پڑتا ہے. کیونکہ کچھ یہاں تبلیغی احباب آئے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے سمیع اللہ صاحب گئے تھے کہ ان لوگوں کی خواہش ہے فجر کے بعد کچھ نصیحت کر دی جائے، لہذا نصیحت کرنا چونکہ یہ اس وہی آیت میں نے اختیار کی کہ نصیحت مومن کو مفید ہے اور خود مقرر کو بھی مفید ہے، لہذا چند نصیحتیں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، غصے کی بیماری سے بہت بچنا چاہیے. جب غصہ آئے فوراً اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، وضو کر لے، وضو ہو تو بھی وضو کر لے، کچھ پانی ٹھنڈا پی لے. کیونکہ غصہ آگ ہے، آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے یا نہیں؟ کیسے معلوم ہوا کہ غصہ آ گئے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حقیقت بیان فرماتے ہیں، فإن الغضب جمرۃ، غصہ ایک آگ ہے، تتوقد فی قلب بنی آدم، بنی آدم یعنی آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں وہ غصہ آگ روشن ہو جاتی ہے. فإن الغضب جمرۃ تتوقد فی قلب بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں غصہ آگ کی طرح روشن ہوتا ہے. اب دلیل پر دلیل فرماتے ہیں، الا ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو جب جس کو غصہ چڑھتا ہے، الا حمرت عینیہ، اس کی دونوں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، جہاں آج جلتی لالی نظر آتی یا نہیں. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ غصہ آگ ہے جو بنی آدم کے قلب میں پیدا ہوتی ہے وہ آگ. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ ترا الا حمرت یا نہیں, کیا تم غصے والے کی آنکھوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ لال لال ہو رہی ہے؟ یہ آنکھوں کی لالی دلیل ہے کہ دل میں بھی کچھ سرخیاں آگ کی آ چکی ہیں. اور اللہ ترا الا حمرت یا نہیں و الا انتساخ اوداد ہی, اور غصے والوں کی گردن کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں. انتفاق ہے اوداج, ورجن کے معنی رگ ہے, اس کی جمع اوداج ہے. انتفاق نفس سے یعنی پھول جاتی ہے, غصے والی آدمی کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں. تو اس لیے غصے کا علاج کیا ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, جس پر غصہ آیا ہو اس کو ہٹا دے, اور اگر وہ نہ ہٹ رہا ہو تو خود ہٹ جائے. ہٹنے کی دو شکل ہے, ایک ہٹنا, ایک ہے کہ جس کو غصہ جس پر آیا اس کو ہٹا دو, چھوٹا ہے اپنے سے کم عمر جاؤ ہٹ جاؤ نگاہ سے چلے جاتے ہیں, اور اگر بھائی بڑا ہے ایسا کہ ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے یا تگڑا ہے, آپ اگر ہٹاتے ہیں تو اور تنگ کے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے ہٹیں گے ہم, تو خود ہٹ جاؤ, بھاگ جاؤ کہیں جلدی سے. بیوی پر بھی غصہ آئے تو گھر سے جلد فورا نکل کر کے دوستوں میں چلے جاؤ, کیونکہ جب غصہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگ جو ہے کچھ جلا دے کسی کو. جب غصہ آگ ہے تو تم کو بھی جلائے گی اور جس طرح غصہ آیا اس کو بھی جلا دے گا. وہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. غصے کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے. ناظم آباد میں جب میں رہتا تھا تو 12 بجے رات کو ایک شخص آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اتنا غصہ معلوم ہے کہ کیا وقت موجود ہے, اب چیز ہے کوئی کچھ اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں. جب چاہوں تو کہیں صاحب میرے غصہ آیا تھا, میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا, اب مجھے اب میں رو رہا ہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور بیوی کی بھی محبت ستا رہی. تو میں نے کہا تم نے تو وہ 3.5 نکال دیے, 3 طلاق دینے کے بعد آپ کو کوئی صورت نہیں ہے, چاہے کسی مفتی سے پوچھو گے. تو غصہ جو ہے بہت خطرناک چیز, غصے میں انسان اپنے بڑوں سے بدتمیزی کر جاتا ہے, جس سے اپنے بڑوں کی عنایات سے محروم ہو جاتا ہے. جو بچہ اپنے باپ سے لڑتا ہے باپ کی شفقتوں سے عنایات سے محروم ہو جاتا ہے. جو شاگرد اپنے استاد سے غصہ کرتا ہے وہ استاد کی شفقتوں سے توجہ سے فیض سے محروم ہو جاتا ہے. جو مرید اپنے شیخ سے غصے میں بات کر لے ہمیشہ کے لیے سمجھ لو کہ وہ ختم ہو گیا, چاہے معافی بھی مانگ لے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اچھا پھر جب جس کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے اس کے گرد و پیش کے لوگ بھی اب معذب اور پریشان رہتے ہیں, اس کی دوستی کا بھی اعتبار نہیں کرتے. کتنا ہی وہ جھک کر کے پیروی بھی دبا دے کبھی, لیکن آدمی دل میں ڈرتا رہتا ہے کہ جب اس پر غصہ چڑھے گا تو یہ بجائے پیر دبائے گا نہیں, کہ پتہ نہیں کیا کرے گا. دل میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے, غصے والے لوگوں کی دوستی کا بھروسہ نہیں رہتا. اس لیے غصہ جو ہے اس کو اس کا علاج کرا لیں. میرے یہاں ایک پرچہ چھپا ہوا ہے, اس کا نام ہے اکسیر غضب, علاج غضب مفت میں ملتا ہے, لے لو جاتے ہو خط جس کا مل جائے. اور ایک رسالہ واضح ہے میرا, اس کا نام ہے علاج الغضب, غصے کا علاج پورا واضح اسی طرح. پھر بھی میں کچھ علاج بتاتا ہوں. نمبر ایک, یا اللہ یا رحمان یا رحیم چلتے پھرتے پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا اثر پڑے, شان رحمت کا فیض آئے. چلتے پھرتے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 نام لیتا رہے گا چلتے پھرتے اس کا کوئی کام مشکل نہیں آئے گا, اللہ کی رحمت سے سب مشکل اس کے حل ہو جائے گا. چاہے وہ فیکٹری کی یونین کی طرف سے بغاوت ہو, چاہے کاروباری پریشانی ہو, یا کسی قسم کے حادثے کے پڑوسی کی پریشانی ہو, ان 3 ناموں میں خاصیت ہے, کیونکہ قرآن پاک کا آغاز انہی 3 ناموں سے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ رحمان رحیم, بسم اللہ شریف میں 3 نام نازل ہوئے. چلتے پھرتے اس کی کوئی تعداد نہیں, مگر اتنا وظیفہ نہ پڑھو کہ دماغ گرم ہو جائے. بعض لوگوں نے اتنا وظیفہ پڑھ لیا کہ دماغ گرم ہو گیا, نیند کم ہو گئی, پھر ان کا حال برا ہو گیا, نفسیاتی بیمار ہو گئے. کہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ دشمن کھڑا ہے، ہر شخص ان کو شبہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ پاگل خانے میں پہنچے میرے پاس کثر اس سے نفسیاتی بیمار وہ لوگ آ رہے ہیں جو وظیفے زیادہ پڑھتے ہیں، اس لیے وظیفہ بھی اتنا پڑھو کہ دماغ گرم نہ ہونے پائے، مشین موٹر کے اتنی چلاؤ کہ گرم نہ ہونے پائے، اور کبھی کبھی اس میں گریس اور موبل آئل وغیرہ جو اس کے تیل ویل بھی ڈالو، جو وظیفہ ذکر ہے ذکر کرے، بزرگوں نے لکھا ہے جو ذکر اللہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ دودھ بھی پیے، ان کو چاہیے کہ سر پر تیل کی مالش بھی کریں، ان کو چاہیے کہ 6 گھنٹہ کم سے کم سوئیں، جب 6 گھنٹے کی نیند میں کمی آنے لگے فوراً ہمدرد کی سومینا پی لو یا کوئی اور دوا، جو معذور اس قسم کے نیند کی دوائیں یونانی جڑی بوٹیوں کی بھی بنتی ہیں ماشاءاللہ جو مضر نہیں ہیں، 6 گھنٹہ ہر انسان کی صحت کے لیے سونا ضروری ہے، دلیل قرآن پاک کی ہے، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے سبب آرام بنایا، جب تم سرو آرام سے محروم ہونے لگو گے تو پھر کیا ہوگا، بے آرامی آئے گی، صحت خراب ہوگی، لہذا 6 گھنٹہ سونا ہر شخص کے لیے ضروری، اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ 8 گھنٹہ سوئیں، 6 گھنٹہ رات میں بھی سوئیں اور تھوڑا سا دن میں بھی قائل اللہ کریں، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اے ایمان والوں قائل اللہ کیا کرو، کیونکہ شیاطین قائل اللہ نہیں کرتے، کوئی شیطان قلولا نہیں کرتا، قلولا کی کیا معنی، دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا، نیند ضروری نہیں ہے، تھوڑی دیر لیٹ لیٹ کے آرام کریے آنکھ بند کر کے، چاہے 2 منٹ کا صحیح، بازے تاجر ہیں جو قلولا نہیں کر سکتے، دکان کھولے ہوئی ہیں تو کھانا کھانے کے بعد 2 منٹ آنکھ کھولتے آنکھ کو دیکھتے اور اپنا سامان بھی دیکھتے رہیں آنکھ کھول کر کے، لیکن تھوڑا سا لیٹ جائیں تو قلولا ادا ہو، یہ سنت ان کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ آنکھ بند ہو کے ساتھ بہت جہاں بھی اٹھا لے جائے، کیونکہ آنکھ کھلے رہو دیکھتے رہو کون آ رہا جا رہا، مگر لیٹ گئے سن میں کبھی کرتے اور شیاطین قلولا نہیں کرتے، تو میرے پاس ایک معزز مہمان تھے لندن سے آئے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے بھائی انگریز تو کوئی قلولا نہیں کرتا، میں نے کہا آپ میرے ہاں کھانا کھایا، میرے ہاں خانقاہ کے آداب میں سے تھوڑا سا قلولا کر لیجیے، سنت ادا کر لیجیے، تو میں نے یہ اور یہ حدیث میں نے سنائی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب درر المنصورہ فی الحادیث المشتہرہ، تو ایسی حدیث سنائی تو کہنے لگے انگریز تو کبھی قلولا نہیں کرتا، میں نے کہا کہ انگریز بھی شیطان سے کم نہیں، انگریز کی شیطان سے کم ہے، رات دن ان کو مسلمانوں کو پتانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو کہنے لگے آج تو میں ضرور پھر قلولا کروں گا تاکہ میں شیاطین کے رجسٹر سے نکال دیا جائے، میرا نام خارج کر دیا جائے، تو لے کے خوب گہری نیند آئی، جب سو کے اٹھے تو کہیں گے ماشاء اللہ بہت آرام ملا آدمی سے، تو ہر سنت میں راحت بھی ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کام کیجئے تحمل سے باہر نہ کیجئے، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے جو کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں اب دیکھو سننے پر مجھے ایک واقعہ آ رہا ہے، ایک شخص نے اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھو اس بستی میں چوری بہت ہوتی ہے، تم رات بھر سونا مت، میرے گھوڑے کی نگرانی کرنا چاہیے، تو وہ تھوڑی دیر میں آزمانے کے لیے اٹھا تو دیکھا وہ سو رہا خراتے لے رہا، نیند کی رسید ہے خراتا، تو اس نے ایک دو چھاپڑ مارا اور کہا کم بخت یہ بستی ایسی ہے کوئی چور اٹھا لے جائے گا اس گھوڑے کو، تو اس نے کہا ارے معاف کیجیے گا آپ نہیں سنوں گا، لیکن چونکہ مجھے آپ کوئی کام نہیں اس لیے نیند آ جاتی، ایسا کیجیے خرہرا لا دیجیے، وہ لوہے کے تار و تار ہوتے ہیں گھوڑے کو ملا جاتا ہے اس سے اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، تو خرہرا کرتا رہوں گا تو جب مشغول رہوں گا تو نیند نہیں آئے گی، تو اس نے خرہرا دے دیا اس کو، اب وہ اپنا رگڑ رہا ہے رگڑتے رگڑتے پھر سو گیا، نیند کہاں مانتی ہے، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ اور بھوک نہ جانے باسی بھات اور پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، کپڑا دھویا جا رہا ہے سب گندے کپڑے، لیکن جب پیاس سے مرے گا آدمی تو ضرور پیے گا، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ اور نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، ہے اور بھوک نہ جانے باسی بھات اور عشق نہ جانے جات کو جات خدا بچائے. عشق جات بات نہیں دیکھتی باقی بنگی نے کی کون سی ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو بہت خطرناک چیز عشق ہے. وہ یہ دھیرے دیکھتی ہے کون ذات ہے. تو اس نے جب نیند آ گئی تب اس پھر اتنے میں گھوڑا چوری ہو گیا. گھوڑا چوری ہو گیا اب اس کی جو آنکھ کھلی تھی ابھی ایک گھنٹہ ہے صبح ہونے میں صاحب کے اٹھنے میں جلدی سے جنگل سے خرگوش پکڑ لایا بالکل گھوڑے کی شکل میں. اس کی قسمت دانت سے بچنے کے لیے اس کو ایسا خرگوش ملا جس میں وہی لکیریں تھیں کالی کالی جیسے اس کے گھوڑے میں تھی. چتکبرا گھوڑا تھا چتکبرا خرگوش مل گیا. اب آپ خرگوش لے کر اس پر کھڑا کر رہا. جب وہ صاحب اٹھے تو ڈانٹنا شروع کر دیا کم وقت گھوڑا کہاں گیا. جب گھوڑا آؤ کھرہرا کراؤ کھرہرا سے تحلیل ہو گیا. یعنی گھوڑا کھرہرا کرتے کرتے تحلیل ہوتے ہوتے رگڑ کھاتے کھاتے چھوٹا ہوتے ہوتے خرگوش ہو گیا. شکل نہیں دیکھتے ہو بالکل وہی شکل ہے. تو کہتا تھا اور کھرہرا کراؤ نا. جب کھرہرا اتنا کراؤ گے تو گھوڑا تھوڑی پاؤ گے خرگوش پاؤ گے. تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھو اور کھانے پینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر لیں. بہت تجربے کی بات. کھانے پینے پر اپنے بچوں کو بیوی کو سمجھا دو کہ جب ہنڈیا تیار ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ پڑھ کے ہنڈیا پر پھونک مار دے. تھوڑا سا تھکا بھی دے کچھ ذرات. ایسا نہیں ایک تولہ نکال کے رکھ دے کچھ ذرات. تفا لگت چھلو کے معنی محدثین لکھتے ہیں کہ اے خروج الغذاء من الفم. یعنی تھوڑا سا ذرہ نکل جائے. جیسے میرے شہد جب دم کرتے ہیں مولانا شاہ روح صاحب دام رکاتے ہوں تو ایک ذرہ نکل جاتا ہے. اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ اگر نہ سمجھاؤ گے تو ایک تولہ کھار کے رکھ دے. اس میں سمجھ کی کمی ہے نا. سمجھے گی زیادہ ہوگا تو اور فیض ہوگا اس کا. اس لیے بتا دینا کہ بھائی اس کو اس طرح سے بس انشاءاللہ وہ کھانا جب بچے شوہر سب باپ وغیرہ مل کے کھائیں گے تو شان رحمت پیدا ہو جائے گی. اور جن کے مزاج میں حلم ہے رحیم المزاج حلیم الطبع لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. کانپور میں مفتی نصیر صاحب ان کے والد حاجی بشیر صاحب میں غصہ بہت تھا اور حکیم الامت کے عاشقوں میں سے بھی تھے. حضرت کو ایک ٹکٹکی مار کر ایسے دیکھتے رہتے تھے تھانہ خانقاہ کے اندر. ایک دن حضرت کو غصہ آیا سنا مجھ کو مسلسل ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھا کرو. کبھی نظر نیچی کر لو کبھی دیکھ لو. ایک دم سے کوئی گھٹتا رہے تو آدمی کو ایک دل میں وحشت پیدا ہوتی. تو انہوں نے گھر سے جا وہاں سے جا کر خط لکھا حکیم الامت کو اپنے وطن جا کر کہ من عاشق معشوق مزاجم چکنم. میں آپ میرے معشوق ہیں محبوب ہیں میں عاشقانہ مزاج رکھتا ہوں اپنے مزاج کو کیا کروں. یعنی مجھے اجازت دے دیجیے مسلسل دیکھنے کے لیے. تو حکیم الامت تھانوی نے ان کو جواب لکھا کہ من قاتل معشوق میں معشوقوں کو قتل کر دیتا ہوں. مزاجم چکنم میں اپنا مزاج کیا کروں. وہ خود بہت مزہ لے کر اس کو بیان کرتے تھے. تو ان کو غصے کی بیماری تھی. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ جاؤ لکھنؤ میں مولوی محمد حسن انوار جگو والے ایک بزرگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا ہو. 40 دن بیٹھے اور غصہ کم ہو گئے. تو انہوں نے حکیم الامت کو خط لکھا کہ اس شخص کو نہ میں نے بتایا کہ حضرت نے آپ کے پاس بھیجا نہ میں نے اپنی بیماری بتائی کہ مجھے غصہ رہتا ہے نہ انہوں نے کبھی غصے پر کوئی تقریر کی نہ غصے پر کوئی نصیحت کی. پھر میرا غصہ کیسے کم ہو گیا. تو حضرت نے لکھا کہ چونکہ ان کے اندر غصے کی بہت ہی معتدل ہیں اور زیادہ شان رحمت اور حلم برداشت کی طاقت ہے اس لیے ان کی صحبت سے ان کے قلب میں جو مزاج تھا حلم و صبر کا رحمت کا وہ آپ کے قلب نے لے لیا. صحبت سے چیز سیرت جو ہے اخلاقیات صحبت سے منتقل ہو جاتے ہیں. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پر ہوتا ہے. تو دیکھا آپ نے صحبت کو. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جن کے اندر مزاج حلم برداشت کیا ہے ان کی صحبت میں رہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا فیض پہنچے. اور اگر غصے والا غصے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو ڈبل ہو جائے گا. ایک غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی کے ساتھ رہتا ہے جو وہ بھی مغلوب الغضب ہے, تو جب دو مغلوب الغضب اکٹھے ہوں گے تو ڈبلنگ ہو جائے گی یا نہیں, غصہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہ علاج بتا دیا غصے. اور جب بہت زیادہ غصہ کسی پر آ جائے اور وہ کہے صاحب معاف کر دیجئے بار بار ہم سے یہ غلطی ہوئی, تو حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی گنگوہ کے رہنے والے ابھی زندہ ہیں ماشاء اللہ, صدر مفتی دیوبند اور میرے شیخ برار الحق صاحب دامت برکاتہم کے استاد نے فرمایا مجھ سے یہ قصہ میرا خود ان کی زبان سے سنا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی ان کو حضرت جی بھی کہتے ہیں اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں. زبردست صاحب نسبت تھے, خدا تعالیٰ کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے کہ ہم لوگ بلا آسمان سب ہٹے ہوئے جب دعا مانگتے تھے, اور خاص کر یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کہتے تھے تو آنکھوں سے آسمان کی طرف نظر ہوتی تھی. ان کو دیکھنے والے نے مجھے بتایا, مولانا مجیب اللہ صاحب اعظم گڑھ میں ابھی زندہ ہیں, جامع الرشاد کے محترم ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے خود دیکھا مولانا کو کہ جب یا حی یا قیوم برحمتی کا یا اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے آپ کی رحمت سے استغیث یعنی میں فریاد کرتا ہوں, تو جو استغیث کہتے تھے تو ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, آنکھیں باہر کی نکل آتی ہیں, کیفیت ہوتی ہے. جب اللہ نظر آتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. سلطان دیدہ بادشاہی کی آنکھیں اور ہوتی ہیں, تو جن کی نظر اللہ تعالیٰ پر رہتی ہے ان کی کیفیات کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے, شیخ سگے بھتیجے تھے یعنی شیخ کے سگے چچا تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ کے چچا مایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سگے بھائی. تو شیخ کے کتب خانے کے ملازم سے کچھ غلطی ہوئی تو شیخ نے کہا تم بڑے نالائق ہو, بار بار مجھے ستاتے ہو. تو اس نے کہا حضرت جی معاف کر دو. تو شیخ کے منہ سے یہ نکلا کہ 10-12 غلطی تو یہی کر چکا, یہی غلطی میں تیرا کتنا بھگتوں. کیا مطلب ہوا بھگتنا کی معنی کیا ہے بھائی, بتلاؤ بھائی, برداشت کروں میں تیرا کتنا بھگتوں, یعنی میں تیرا کتنا برداشت کروں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کے کان میں کہا, اپنے بھتیجے کے شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں یہ جملہ فرمایا کہ مولانا اتنا بھگت لو اللہ کے بندوں کا جتنا اپنا بھگتوانا ہے قیامت کے دن, اپنی بھی تو معاف کرانا ہے, اتنا بھگت لو, اتنا بھگت لو اللہ کے بندوں کو معافی دے دو, اتنا بھگت لو جتنا اپنا بھگتوانا ہے یعنی جتنا اپنی معاف کرانا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ندامت سے معافی مانگتا ہے جلد معاف کر دیتا ہوں, کیونکہ اشرف علی کو بھی تو معاف کروانا ہے اللہ نے, اچھا ہم اگر کہیں ہم نہیں معاف کرتے. ایسے شخص پر سخت وعید ہے جو معافی مانگنے پر اپنے مسلمان بھائی کو نہ معاف کرے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے حوض کوثر پر ہرگز نہ آئے گا, لن یرید علیہ. تو ایک تو مرض غصے کا نصیحت کرنا تھا, کیونکہ غصہ یہ جو ہے ساتھ نکلنے میں تبلیغی چلوں میں نکلنے میں اکثر غصے میں لڑائی ہونا ہے نا خطرہ اس کا, اس لیے ایک ایسا علاج بتا دیا کہ جب آپ لوگ تبلیغ میں نکلیں گے انشاءاللہ تعالی تو بہت محبت سے رہیں گے, غصے کو ضبط کر لیں گے. اور یہ جو میں نے بتایا پڑھنے کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس کی برکت سے مزاج میں شان رحمت آ جائے گی. دوسری بات کہ جن لوگوں کی ذمہ اصلاح نہ ہو وہ تجسس سے بچیں. ولا تجسسو ولا یقتب بعضکم بعضا, اللہ تعالیٰ نے تجسس کو کیوں منع فرمایا, تفتیش نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے. جن کے ذمہ اصلاح ہے وہ یا والد ہے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے, شیخ کی دیکھ بھال کرے, لیکن عام لوگ مریضوں کو نہیں چاہیے تفتیش کرنا کہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے. یہ مرض کی شدت کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے. آپ سے کیا مطلب, آپ کوئی متصل نہیں, یہ شدید بیماری ہے, اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے. مثلا کسی شخص کو لڑکیوں سے عشق بازی کا مرض ہے، اگر وہ جا کے دیکھیں کہ یہ لڑکا لڑکی کیا کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اس کا مرض اور بڑھ جائے گا. جس کو لڑکوں سے عادت پوری ہے حسن پرستی لڑکوں کے ساتھ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ ادھر ادھر مت دیکھیں کون کس لڑکے سے کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس تجسس کی وجہ سے اس کے مرض میں شدت پیدا ہو جائے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تجسس کرتے کرتے ڈنڈا لے کر پہنچا کہ ان لوگوں نے کیوں یہ آپس میں بدماشی کر رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں، مگر جب وہاں بری حالت میں دیکھا تو خود اس فیل میں مبتلا ہو گیا، پھر اسی فیل میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کی تجسس کو منع کرنا ہے. کیوں؟ یہ بھی دلیل محبت ہے. حق تعالیٰ کی محبت کی بہت بڑی یہ علامت اور بہت بڑی چیز ہے کہ تم میرے بندوں کا تجسس مت کرو. سبحان اللہ، کیا شان ہے. غیبت بھی اسی لیے حرام ہے کہ میرے بندوں کی تم کیوں برائی کرتے ہو. جیسے مثال کے طور پر کوئی باپ اپنے بیٹے کی کمزوریوں پر خود نصیحت کرے گا، لیکن اگر ہوٹلوں میں جگہ جگہ اس کا تبصرہ ہو تو ابا کا دل خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ باپ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹوں پر جگہ جگہ تبصرہ ہو، خود ڈانٹ لے گا، ڈنڈے لگا لے گا. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خبردار، کسی کی غائبانہ غیبت مت کرو. جو موجود نہیں اسی کا نام غیبت ہے. غیبت اور غیبت، غیبت مانے غائبانہ، اور غیبت مانے جو غائبانہ کسی کی برائی کرے گی فلانا ایسا ہے، یہ بہت شدید مرض ہے. جو جس مرض کا مبتلا ہوتا ہے اس کی نظر وہیں جاتی ہے. یہ سمجھ لو، اس کو نفس کا ایک بہت بڑا یہ شدت مرض کی علامت ہے. ورنہ ایک ہی جگہ کئی آدمی رہے اور کسی کی نظر نہیں جائے گی. چور جو ہے، چور اگر وہ شخص کسی کے شفقت سے یا کہیں یا کلر تو کچھ ذرا سا ادھر ادھر کر دے تو دوسرا بھی چور ہی سمجھتا ہے، یہ چوری کرے گا. لہذا ایک مرض تجسس سے بھی پناہ مانگو، اللہ کی تفتیش مت کرو. اپنے قلب کو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کو ہدایت فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، تم میرے احباب کی شکایت مجھ سے مت کیا کرو، تاکہ میں محبوب رکھتا ہوں میں اس بات کو کہ میں اپنے دوستوں میں سلیم الصدر بیٹھوں. جس کو اپنی فکر نہیں ہوگی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. البتہ جس کو کسی شیخ نے متعین کیا ہو نگرانی پر، اس کا منصب رکھ دیا ہوگا تم جاسوسی کرو یا سی آئی ڈی رہو، وہ مستثنی ہے. کیونکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے، جاسوسی بھی. بعض جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بعض صحابی کو، جاؤ دیکھو کافروں کی تعداد کیا ہے، کیا حالات ہیں. تو یہ محکمہ جہاد کا ایک شعبہ ہے، لیکن جس کو مقرر نہ کیا جائے، کوئی صحابی بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن اور اجازت کے بغیر جا کر جاسوسی کرنے لگتا تو کیا حال ہوتا اس کا. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، فکر اس کی مت کرو. تو جب تجسس والا تجسسوں کی آئے سامنے رکھو. سوالات بھی ایسے جائز نہیں جس سے کسی کی بیماری بلا ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنے سوالات کو. شیخ پر بھی اپنی بیماریاں تو بتا سکتا ہے کہ میرے اندر عورتوں کو دیکھنے کی یا حسین لڑکوں کو دیکھنے کی عادت ہے، لیکن واقعات بیان کرنا جائز نہیں کہ میں نے فلاں سن میں یہ فیل کیا تھا. ایک ایک واقعہ گناہ کے واقعات بیان کرنا جائز نہیں، کیونکہ اپنے گناہ پر گواہ بنانا جائز نہیں. یہ اصول کی بات بتا رہا ہوں. بعض نادان مرید سمجھتے ہیں کہ پیر کو سب بیان کرو کہ فلاں یہ کیا وہ کیا. نہیں، واقعات مت بیان کرو، صرف تقاضے، مرض کے تقاضے بیان کر دو. مرض بیان کرنا ہے نہ کہ واقعات بیان کرنا ہے، بس اتنا کافی. دو نصیحت ہو گئی نا، ایک غصہ سے بچنا، نمبر دو تجسس مت کرو. اپنے بھائیوں کے عیب کو تلاش مت کرو، اپنے عیب میں مشغول رہو. شیخ شہاب الدین سہروردیہ سلسلے کا پیر اور بانی، ان کا پہلا خلیفہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے، ہم شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دو نصیحت کی. یکے آنکھ بغیر بدنی مباش، ایک نصیحت یہ کی کہ خبردار کسی پر بری نظر نہ ڈالو، عیب نہ تلاش کرو. دوم آنکھ برخیش خود بھی مباش، اور دوسری نصیحت یہ کہ اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھو، اپنے اوپر خود بھی نہیں مت کرو کہ میں کچھ ہوں. اپنی فکر کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رب دیکھو اس طریقے سے کس حالت میں. تیسری نصیحت کر کے وہ ختم کرتا ہوں. تین نصیحت ہے بس. نمبر ایک کیا ہے؟ غصے سے بچنا. غصے سے بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیز ہو کر عاقبت خراب کرتا ہے. غصے سے شاگرد استاد کی شفقتوں سے محروم ہوتا ہے. غصے سے بیٹا اپنے باپ سے محروم, شاگرد استاد سے, اور بیوی شوہر سے. اور بعض وقت شوہر کا غصہ بھی بیوی کے طلاق تک انہوں بتا دی اور ساس سسر اٹھا لے گئے, اب رو رہے ہیں, تعویذیں مانگ رہے ہیں. کتنے وہاں تعویذ اس قسم کے ہمارے آتے ہیں کہ صاحب بیوی خفا ہو گئی ہے, آ نہیں رہی ہے, ایسی تعویذ دبائیے کہ بالکل بھاگی چلی جائے بے چین ہو کر. لیکن تم نے جو اس کو ستایا, مار پیٹ کی, ڈانٹ لگایا, گالی گلوچ بتا ہوا اپنے اخلاق سے اتنا ستا دیا کہ وہ آنے کے لیے تیار. اس لیے بیوی کے معاملے میں جن کی جو شادی شدہ ہیں وہ ایک نصیحت سن لیں. بخاری شریف کی روایت, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. المرأۃ کالضلع ہے, المرأۃ کالضلع, عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے. یہ ہمارے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بعض لوگ کہتے ہیں میں سیدھا کر کے رہوں گا, ٹیڑھی ہے تو میں سیدھا کرنا بھی جانتا ہوں, کرو سیدھا. یہ تو حدیث کے ساتھ بغاوت ہے. ابھی مضمون سنو کہ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے, المرأۃ کالضلع, عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے. انستنتا کا دیہا, اگر تم ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھاتے رہو تو اٹھاتے رہو. استنتا کا دیہا وفیہ اوج, پسلیاں فائدہ دے رہی یا نہیں, اور ٹیڑھی ہے یا نہیں, بولو بھائی. شیخ جی پسلی سیدھی ہے, ٹیڑھی فائدہ دے رہی ہے. انستنتا کا دیہا, اگر تو فائدہ اٹھائے گا ٹیڑھی پسلیوں سے, استنتا کا دیہا وفیہ اوج, تو ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھائے گا, اس میں ٹیڑھاپن رہے گا موجود, مگر ٹیڑھے پن کے باوجود تم پسلیوں سے فائدہ اٹھاتے رہے. وہی نقم تھا, اگر تم نے کہا ہم سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں تو پسلیوں کو سیدھا کرو گے تو کسرتہ ٹوٹ جائے گی. کیا مطلب کہ طلاق کی طلاق کی نوبت آ جائے گی, یا بھاگ جائے گی, تم تلاش کرتے رہو گے, اخبار میں دیتے رہو گے کہاں گئی. 50,000 روپیہ انعام جو میری بیوی کو لائے گا, کتنا انعام دو مگر اتنے دن تمہاری نیند حرام ہو جائے گی. بچوں کو بھی اتنی شدت سختی مت کرو جس سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں. بعض لوگوں, ایک بچہ بھاگا محمود آباد سے ملتان, چھوٹا بچہ, کیوں کہ استاد نے مدرسے میں مارا اور باپ نے اپنے گھر پر مارا. بتائیے دونوں طرف سے جب پٹائی ہوگی تو بچہ کہاں جائے گا؟ استاد نے مدرسے میں مارا اور جب گھر گیا تو باپ نے مارا. نتیجہ نکلا کہ نہ ہم گھر میں چین نہ مدرسے میں چین, تو بھاگو یہاں سے, کہاں جاؤ. پھر ان کے باپ روتے ہوئے آئے, میں نے کہا کہ تم لوگ ظالم ہو, استاد بھی ظالم اور باپ بھی ظالم. میں نے بہت ڈانٹ لگایا, پھر باپ تعویذ وغیرہ رکھی گئی. پھر ملتان سے ملا, ملتان سے اخبار میں آیا کہ ملتان میں پولیس کی تحویل میں ایک بچہ ہے کراچی محمود آباد کا, اس کے ماں باپ آ کر لے جائیں. بہت شفقت سے معاملہ کرنے جائے. تو یہ پہلا مرض. نصیحت کیا ہے؟ غصے کو معتدل رکھو. مشورہ کرو بزرگوں سے, عالموں سے, کتنا غصہ کرنا چاہیے, کہاں کرنا چاہیے, کہاں نہ کرنا چاہیے. نمبر دو, تجسس مت کرو. اپنی نظر کی حفاظت کرنے میں یہ بھی داخل ہے, خصوصاً جو مریض ہے, جو معتمم ہو, شیخ ہو, یا جن کے ذمہ اصلاح ہے وہ مستثنا ہے. لیکن خود دیکھو, پوچھو کہ بھائی یہ آپ لوگوں کو بھی کچھ پتا چلا, کیا وجہ ہے کہ آپ ہی کو سب نظر آتا ہے. معلوم ہوا کہ شدید مرض ہے نفس کا, تو دوسروں کو بھی تو فکر ہونی چاہیے, سارا اسی کو فکر نہیں ہوتی. اتنے زیادہ داروغہ جی مت بنو. ہمارے ذمے نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے کلیہ نازل بنا دیا والا تجسس, ہمارے بندوں کے عیب کو مت تلاش کرو کہ کون کیا کر رہا ہے. اس کے بعد تیسری نصیحت, نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی, المؤمنین فرمایا جو ہم کو تسلیم کر چکے حقارت کو, ہمیں رب اپنا مان چکے, ان کو آج ایک نصیحت فرمائیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. کیا مطلب؟ حسین لڑکوں کو اور لڑکیوں کو, عورتوں کو مت دیکھیں, چاہے خالہ ذات بہن ہو, مامو ذات بہن ہو. یہ ذات جتنے ذات ہیں خطرناک ہیں, ہم ذات بھی خطرناک ہیں. اور جہاں ذات لگ جائے, چچا ذات, خالہ ذات, پھوپھی ذات, مامو ذات, یہ ذات آیا ہیں سمجھ لو کہ حمزاد آیا. ان جن عورتوں سے جن لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے سمجھ لو سب کو دیکھنا حرام. نامحرم ان کو نامحرم کہتے ہیں. کیا مطلب کہ یہ حرام نہیں ہے کسی وقت جن سے شادی ہو سکتی ہے. چاہے وہ شادی شدہ ہو کبھی شوہر مر سکتا ہے ہلاک ہو سکتی ہے. لہذا چچا زاد ماموزاد خالازاد پھوپھیزاد تمام جتنی بہنیں ہیں اور خاص کر اپنے بھائی کی بیوی سے سخت احتیاط کرو. ایک خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے بھائی سے کیا ہم پردہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا شوہر کا بھائی الحلم و الموت. یہ تو موت ہے. جتنا موت سے ڈرتی ہو اتنا شوہر کے بھائی سے ڈرو. یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر آیا ہے. ہندو کہتے تھے کہ ہمارا بھائی کا بیوی ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے اس کا. یہ دیور دیور یعنی مثل شوہر. دیور کا ترجمہ یہ ہے مثل شوہر. مسلمان کے لیے سخت ایک کام سالی سے بھی پردہ بہت ضروری ہے. کیونکہ بیوی کی چھوٹی بہن جو ہوتی ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے اس کی طرف رغبت خطرہ اکثر ہوتی ہے. ایک شخص اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا. مفتی بشیر احمد صاحب بہادر کاتون نے قصہ سنا ہے کراچی ہی کا قصہ ہے کہ اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا. حالانکہ وہ بہت ہی دین متدین تھا. لوگ امانت بھی اس کے پاس رکھاتے تھے. پوری داڑھی اشراق اس کی چھوٹی نہیں تھی تحجد اس کی چھوٹی نہیں. سالی سے پردہ نہیں کیا. آہستہ آہستہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. ایک دن داڑھی منڈائی پاسپورٹ تیار سالی کو لے کر بھاگ گیا غیر ملک چلا گیا. یہ عشق جو ہے بڑے 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 دینداروں کے جب کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو بتاؤ ہاتھی پھسل جاتا ہے. اگر دین کے اعتبار سے کوئی ہاتھی بھی ہو جائے نہایت ایمان والا لیکن اگر کیچڑ زیادہ ہوگی احتیاط نہیں کرے گا تو نظر کی جو لوگ حفاظت نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی مٹھاس سے محروم کر دیتا. جو شخص یہ چاہے کہ ہم کو تلاوت میں عبادت میں اللہ تعالیٰ کے نام لینے مزہ آئے مٹھاس ملے تو وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے. کیونکہ نظر کی حفاظت نہ کرنے سے اس کی استقامت ختم ہو جاتی ہے. جو شخص نظر سے حسینوں کو دیکھے گا لڑکوں کو یا لڑکیوں کو. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بے داڑھی موش کے بچوں کو لے کر تبلیغ میں بھی مت نکلے. یہ دن بھر تو رکھو ان کو ساتھ رات میں ان کو ان کے ماں باپ کے یہاں بھیج دو. جاؤ سوئیں آپ اپنے ماں باپ میں. حضرت سفیان ثوری جیسا بزرگ محدث تابعی صحابہ دیکھنے والی آپ ہیں فرماتے ہیں کہ جتنا عورتوں سے بچتے ہو لڑکوں سے زیادہ بچو. کیونکہ لڑکوں کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں. حمام میں آپ نہا رہے تھے ایک لڑکا آ گیا اس حمام خانے میں. آپ نے آخر ہو نکالو اس کو جلدی. اس کے ساتھ میں 10 شیطان دیکھ رہا ہوں. علماء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ شیطان داڑھی والوں کو جب یقین کر لیتا ہے کہ داڑھی والا لڑکیوں سے بات نہیں کرے گا کیونکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مولانا یہ کیا کر رہے ہیں شرماتا ہے. لڑکیوں کے فتنے میں کم مبتلا ہوتے ہیں داڑھی والے. لیکن شیطان دیکھتا ہے کہ اب اس کو لڑکوں کے چکر میں ڈالو. کوئی پوچھے گا کیوں آپ اس سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں اس کا مربی ہوں اور اس کا مربع بنا رہا ہوں. پھر کوئی پوچھتا ہے کون ہوتا تھا؟ میں اس کا سرپرست ہوں اس کے ماں باپ نے مجھے بھیجا ہے. پھر کوئی پوچھتا ہے کیا میں اس کا استاد ہوں؟ ہزاروں بہانوں سے اس سے حرام نظر حرام لذت کو برآمد کرتا ہے. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آج کل کے لوگ زیادہ متقی ہیں؟ امام صاحب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب بغیر داڑھی میں اس کے تھے اتنے حسین تھے کہ ان کو کبھی سامنے نہیں بیٹھنے دیا پیچھے بیٹھا لے. دیکھ لو علامہ شامی نے شامی ابن عابدین لکھتے ہیں فقہ شامی ساری دنیا کے اندر یہ فقہ مشہور ہے. فرماتے ہیں ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کان عید سے امام محمد کی برسی پر فضار ہی مقافت نہ بنا رکوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے امام محمد کو پیچھے بٹھا دیا. جن کی داڑیاں تھوڑی تھوڑی ہو ابھی چہرہ زیادہ حصہ روشن بال شاپ ملے گا
اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے ہوگی تو زبان پر کی ترجمان ہوتی ہے، اس کی زبان کی باتوں میں اتنا اثر ہوا کہ وہ آئے گا اور سننے والوں کی سرسوں کے اللہ کے موقع چھائے گا۔ اس لیے اس نے شروع کی یہ تقریب مشاغل ڈسکس کرنے کے لیے علماء نے خان خواہوں کو اللہ والے کی جان کو اللہ تعالیٰ سے لٹائے آگے خطرے میں خوشی مخلوصی تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات مرکز ہے، ان کی روح اس میں لٹکی ہوئی جان خود مازاد حق آویختہ آویختہ لٹکنا لٹنا جان خود مازاد حق آویختہ اور درد دل اندر دعا آویختہ اور اپنے دل کا درد دعاؤں میں شامل ہو، درد دل اندر دعا آویختہ مانی ملانا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے جو شعر بنایا تو کشش کر دیا اور میرا کہ بہت عمدہ شعر کیونکہ سجاد صاحب بھی تھے جو تھا بڑے شاعر، حضرت ڈاکٹر صاحب کے سسر تھے ہزار صحبت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شاعر اور ڈاکٹر صاحب بھی شاعر۔ میں نے عرض کیا میں نے ابھی آج ایک شعر کہا ہے، وہ ذرا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا شاعری میں گالوں کو عارض کہا جاتا ہے، عارض اور بالوں کو بیسوس، عارض اس لیے ہے عرض کے معنی سامنے، کیونکہ چہرہ سامنے ہوتا ہے تو شاعروں میں اس کا نام عارض رکھنا۔ تو میں نے شعر میں یہ کہا ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے۔ ڈاکٹر صاحب ہنسے سب نے کہا واہ واہ، ان کے عارض کو ادھر مت دیکھو سڑکوں، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے۔ جو بھی بگڑنے والوں پر بگڑتا ہے، بگڑنے والوں پر جو بگڑتا ہے وہ ڈبل باغل باغل بلا ہو جاتا ہے، ڈبل، ایک تو خود ہی انسان کا نفس باغل بلا ہے، پھر بگڑنے والوں پر بگڑنے لگا، مرنے لگا، مرنے والوں پر تو یہ ڈبل مردہ ہوا یا نہیں، خود مردہ ہے، مردوں پر عشق لگاتا تو ڈبل مردہ ہوا یا نہیں۔ قبرستان میں کسی مردے کو دیکھو کہ آپس میں لپٹ رہے ہیں تو آپ کو اتنی کتنی ہنسی آئے گی، لیکن ہم کو ہم اس کے اپنے اوپر نہیں ہنستے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یعنی دو آدمی لپٹے ہوئے گوسے لے رہے تھے، حسینہ اور حسین اور حسین اور حسین، اچانک بمباری ہوئی عراق میں تو وہ سارے حسین مردہ پڑے ہوئے اور ان کی لاشیں پھول پھول کر کے ایسی بدبودار کہ وہاں ناک لین بند کرنے پر بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اس کا فائدہ پھیل گیا۔ یہ حال ہے کہ کہیں بمباری ہوئی ہو، پھر دیکھو حسینوں کا سب لاشیں پڑی رہے، چیخ ہوئے کھا رہے ہیں، بدبو پھیل گئی۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی صفات کرگسی کو صفات بادشاہی سے تبدیل کر لیا، یعنی مردہ کھانے سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ اس مقام کو معلوم نے کس انداز سے بیان کیا کہ اے دنیا والوں سنو، جلال الدین رومی کی روح صفات کرگسی سے پاک ہو چکی ہے اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف ہر وقت پیش قدمی کر رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں، کیونکہ جہاد ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہر وقت پیش قدمی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا اخبار میں فوج پیش قدمی کر رہی ہے، ہماری روح جہاد اکبر میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ تو یہ شعر تھا کہ فارغ از مردارن و کرگس نے، فارغ از مردارن و کرگس نے، میں مردہ کھانے سے فارغ ہو گیا، اب میں گدھ نہیں ہوں، کرگس نہیں ہوں۔ بعد کشتم و نیکو پیم، اب میں اللہ تعالیٰ کا بادشاہی ہو چکا ہوں، سلطان میں رہ، سلطان سے ملاقات ہے اور سلطان ہاؤس سے میرا تعلق ہے، یعنی کعبۃ اللہ یا ایس مسجدیں یا جہاں ہمیں ان کی یاد کی توفیق ہو گئی حرم ہوتا ہے۔ بادشاہی کشتم و نیکو پیم، میں نیک رفتار ہو چکا اور بادشاہی بن چکا اور فارغ از مردار ہوں، میں مردہ کھانے سے یعنی حسینوں کے دل لگانے سے فارغ ہو چکا ہوں، بہت فارغ از مردارن و کرگس میں ہوں، اب میں کرگس نہیں، راشد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ستیوں کے پہلے غیر اللہ سے دل لگانا درد سر نقطۂ آغاز، اگر غیر اللہ کی محبت مغلوب رہے تو کچھ مضر نہیں، اگر ان کا غلبہ ہو جائے تو ایک اشاریہ بھی یعنی 50% سے 51% اگر ہو جائے اور 50% اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہیں سے اس کی پریشانی شروع ہو جائے۔ اچھا ایک اقلی دلیل سنیے آپ، بولیے یہ آزاد علماء اشش کریں گے انشاءاللہ، اس یہ علم لدنی ہے میرا، میں نے کہیں کتاب میں نہیں دیکھا۔ انسان چونکہ عناصر متضادہ سے مرکب ہے، آگ پانی مٹی ہوا، ہمارا وجود جو ہے آگ پانی مٹی ہوا چاروں عنصر میں تضاد ہے، یعنی تو روح کی فاصلہ طالبہ طاہرہ سے جمع ہوئی، روح نکلتی پھر اجزاء الگ ہو جاتا، آگ آگ کے مرکز میں، پانی پانی کے مرکز میں، مٹی مٹی کے مرکز میں، ہوا ہوا میں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں آپ کہ قبر کھودنے کے بعد کچھ نہیں نظر آتا، مردہ کہاں گیا، اپنے اپنے مراکز میں ان کے اجزاء عناصر متضادہ تحلیل ہوئے ہیں، پہنچ گئے والد۔ تو یہ انسان جو ہے عناصر متضادہ، اجزاء متضادہ، متخالفہ، کئی مرکب و مجموعے کا نام ہے۔ اب اگر اس نے اللہ سے دل لگایا تو جہاں سے روح آتی ہے اس کی روح میں اور روح آتی ہے، لما یحرکون یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحرکون، اے ایمان والو اللہ اور رسول جس طرف تم بلا رہے ہیں اس سے تمہاری حیات میں اور حیات داخل ہو جائے گی، یحرکون یعنی حیات بخش چیز کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، وایدھم بروح منہ اور اپنے روح سے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اور تائید و قوت دیتے ہیں، تو روحانیت بڑھتی ہے جب خالق روح سے روح ملتی ہے تو اس کی روحانیت بڑھتی چل جاتی ہے، کیونکہ قل روح نام ربی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے روح آئی ہے، اس کا مٹیریل زمین نہیں ہے، اجزاء متضادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بھیجتے ہیں، اس کا عالم ہی اور ہے، عالم روح جو ہے یہ عالم عرض سے بالا تر ہے، وہ آ کر کے پھر ان عناصر کو کنٹرول کرتی ہے، جب تک روح رہتی ہے آپ کا جسم سلامت رہتا ہے، روح نکلنے کی جسم تحلیل ہونے شروع ہو گئے، آپ چاہے دفن کریں چاہے نہ کریں کچھ دیر میں کچھ نظر نہیں آتا وہاں۔ تو جب ایک اجزاء متضادہ اور اجزاء متضاد عناصر اربع جو ہیں یہ متضاد اور منتشر اجزاء ہے جو قدرت قاہرہ روح سے قائم ہیں، اور جب روح ختم ہوئی تو یہ سب منتشر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اجتماع زدین محال ہے نا، اجتماع زدین محال ہے مگر قدرت قاہرہ سے جمع ہے، جب روح کی قدرت قاہرہ ختم ہو گئی، روح نکل گئی، تو اب جسم کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، تو اجزاء منتشرہ ہماری روح سے قائم ہے، اجزاء منتشرہ متضادہ کس سے قائم ہے، ہماری روح سے، اور اگر ہم اللہ والوں سے دل لگاتے ہیں اور اللہ سے دل لگاتے ہیں تو یہ روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ان کا تضاد ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور سکون اور نہایت سکون بڑھتا چلا جاتا ہے، اور سلامتی بھی آتی چلی جاتی ہے، صحت بھی جسمانی بھی اچھی رہتی ہے۔ اب اگر اس جسم نے کسی جسم سے دل لگا لیا، بجائے اللہ والوں سے اور اللہ کے، اس جسم نے کسی جسم کی بناوٹ تعمیر اس کے ظاہری ڈسٹمبر حسن سے جب دیکھا تو ڈسٹمبر کو دیکھنے کے بعد ورنہ مٹی کی حد کیا، جس مٹی کا ہے اگر اللہ تعالیٰ رنگ روغن نہ دے کوئی اس میں ڈرنا مرتا، ابھی کھال اتار لو کسی کی، ڈسٹمبر ختم کر دو دیکھو تو گوشت ہی گوشت نظر آئے، سونی سون ہر آدمی کو کیا آنے لگی، ایک پتلی سی کھال ہٹا کر دیکھو کہ کیا اس میں اور کتابی چہرے کہاں گئے اور کھاد دوہارا ہو۔ تو جب یہ اجزاء متضادہ انسان کا کسی اجزاء متضادہ پر عاشق ہوتا ہے، یعنی جسم جس پر عاشق ہوتا ہے، تو اجزاء متضادہ منتشرہ اس کا اور اجزاء متضادہ منتشرہ محبوب اور معشوق کا، تو ڈبل اجزاء متضادہ ہوئے اور روح کمزور ہو جائے گی، روح تو کمزور ہو گئی کیونکہ روح اپنے مرکز سے غافل ہوئی اللہ تعالیٰ سے، تو روح میں ضعف آیا، وزن اس کا بڑھ گیا کہ اپنا ہی اجزاء متضادہ اس کو سنبھالنا مشکل تھا، اب اور مزید اجزاء متضادہ منتشرہ کا اتصال ہو رہا ہے، اس کا ٹینک بڑھا رہا ہے اس کو محبت تک، لہذا ڈبل انتشار ذہنی، ڈبل انتشار تضاد اس میں اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے نیند حرام ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، سر گرم ہوتا ہے، ہیئر آئل لگایا اس میں ہیئر آئل، لیکن تیل بھی گرم ہو گیا، اس کی کھوپڑی اتنی گرم تھی، ایک معشوق تھی عشق سے،
اس کا سر اتنا گرم تھا کہ ہیئر آئل جو رکھا اس نے کہ شاید اس سے ٹھنڈا کا نیند آ جائے, تو اس نے تیل کو دیکھا تو تیل بھی گرم ہو گیا. یہ ہے رحم اللہ سے دل لگانے کا. میں نے پھر اس نے مجھ سے کہا آپ کا ہیئر آئل بھی فائدہ نہیں کر رہا, کیونکہ مجھے خبر تھی, میں سمجھ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ تھا کہ ایک معشوق پر جن آ گیا تھا, وہ تھا بنگلہ دیش کا, وہ تھا بہت حسین. اس نے اس کی تربیت اور مربی بن گیا, اس کے گاؤں کا تھا اس لیے اس نے اپنے پاس ٹھہرا لیا. جب ٹھہرا لیا تو ہر وقت لیٹنا بیٹھنا باتیں کرنا کھانا پینا. اب اس کی کھوپڑی گرم ہونے لگی, نگاہ کی حفاظت کیسے کر ہو سکتی ہے. آدمی کسی معشوق کا مربی بن جائے ہر وقت کھانا پینا تو کیا ہوگا. پھر اس کا نیند ایک پانچ چھ دن تو اس نے صبر کیا, جب نہیں سو سکا سرگرم ہوا تو دوا کھانے میں آیا. شکر گزارش کری میرے ہاتھ سے مفتی صاحب والا, اور اس نے کہا صاحب نیند نہیں آ رہی آج کل, میں پہلے سے سمجھ رہا تھا اس کی نیند ہونے والی, میں پہلے ہی سمجھ گیا کہ اس کی نیند ہونے والی ہے. تو اس نے کہا, میں نے کہا چاہے ہیئر آئل لگا دو, ہیئر آئل لگایا تو اس نے کہا وہ تو ہیئر آئل بھی گرم ہو گیا, کھوپڑی اتنی آگ ہو رہی. تو میں نے کہا کان میں کہ دیکھو ایک ہی علاج ہے, اس لڑکے کو بھگا دو, جب تک یہ لڑکا تمہارے رہے گا پاس تم کیا کہتے ہیں چین نہیں پا سکتے. جلدی سے اس نے ویدا ویدا کر کے اس کو بھگا دیا, بالکل ٹھیک ہوئے. پھر میں نے کہا ہیئر آئل ٹائم کا ضرورت ہی نہیں, جو گرم کر رہا تھا وہ اصل جو گرم کر رہا تھا جس سے ہم گرم تھے وہ اسباب گرمی ختم, لہذا کیا ضرورت ہے ہیئر آئل کی, ضرورت ہی ٹھنڈک. بہت فتنہ ہے مولوی آدمی کو اور دینداروں کو, فتنہ امرتوں سے زیادہ ہے اور مشتروں کو فتنہ لڑکیوں سے زیادہ ہے, کیونکہ ایک ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے جا کر یونیورسٹی دیکھو آپس میں کوئی ان کے یہاں کوئی گناہ نہیں, کتاب لیے بیٹھے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں ٹیڈی کے ساتھ. اور کچھ بھی یاد نہیں, کچھ ان کو یاد بات تھوڑی ہوتا ہے. جی لڑکیاں تو پاس ہو رہی ہیں لڑ رہی پھر فیل ہو رہی ہیں, جن کے پاس ایک کاپی ہوگی تو لڑکیوں کے پاس دس کتاب ہوگی, ان کے کتاب کا بستہ بھی بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے جہاں یہ لڑکے جو ہیں ان کو جو وہی اپنے دماغ ان کے حواس باختہ ہے, باختہ دیکھنے سے یہ حواس باختہ ہے. اور یہ بات میں بے ساختہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, ایک صاحب کو چندو جان میں زیادہ کثرت خواب کی شکایت کی, یعنی غسل واجب ہوتا تھا خواب میں, تو چونکہ بدن نظری کے مریض تھے اور قاعدہ یہ ہے شیطان کا کہ جس کو بیداری میں دیکھتا ہے اسی کو خواب اسی شکل میں شیطان آتا ہے اور اس پر غسل واجب کر دیتا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے بہت شکایت ہو رہی ہے آج کل, کمزوری بھی بڑھ رہی ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. دیکھو بھائی جی چاہتا ایک مکہ مار دوں کے لیے ہوں, اتنا عمدہ شعر کا تمہید باندھ دی اور ابھی بھاگ جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اس پر شعر میں اتنا عمدہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شیخ ابو علی سینا زندہ ہوتا یا شرح احباب کا مصنف تو جہاں احتلام کا مرض ہے اس کے نیچے میرا شعر ضرور لگا دیتا ہوں. شرح احباب کتاب ہے عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, کبیر الدین نے کیا ہے. کہنے لگے کیا شعر ہے؟ میں نے کہا سنو, جس کو تم دن میں دیکھتے ہو وہی شکل میں شیطان آتا ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں پھر اس کے ساتھ لپٹ سپٹ سے وہ پلٹ جاتا ہے تم لپٹ جاتے ہو. پلیٹ سمیٹ پھر پلیٹ اور لیٹ. تو میں نے شیر یہ کہا کہ دیکھو ایک فاختہ سی گود میں آ کر لپٹ گئی. پہلا مصرع ہے ایک فاختہ سی گود میں آ کر لپٹ گئی, میں نے وہ پورے شوق سے چاندی اگل دیا. سر احترام پولیس سے لاتا ہے, دیکھیے میں نے وہ پورے شوق سے چاندی اگل دیا, یعنی دیکھیے میری قدر میں نے کیا کی کہ میں نے اپنی چاندی اگل دی. وہ مادہ خاص کو دیکھی تصویر. میں نے کہا اگر شیخ بولی سینا اور اطبائے قدیم زندہ ہوتے تو اس مضمون پر یہ میرا شعر ضرور چشمہ کرتے. اب جاؤ
کبھی آس کرنے میں کبھی تاخیر نہ کی, یعنی اور اکثر دواتے ہیں نا اکثر بل پاس کرنے میں. دیکھیے اب کتنا ظلمانے شہر ہے.
ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلا,
نہ ان کی ہسٹری واقعی نہ میری ہسٹری. میں نے بہت یہ جائے یعنی اس فن میں میں نے ہمیشہ حسن و عشق کے ایکسیڈنٹ اور تصادم پر اپنے کو بچانے کی کوشش کی. دوسروں کو بھی میں نے رہنمائی کی. طب اللہ نے میرے والد صاحب کو جزاک خیر, انہوں نے ہم کو طب پڑھا دیا جس سے اس کے نقصانات سامنے آ گئے. لہذا میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ دیکھو حلال کی مل جائے بس اس پر راضی رہو, ورنہ صحت کی خیر جسمانی بھی تباہ ہو جائے گی. 28 ڈاکٹروں کے درمیان میرا بمبئی میں حضرت نے مواز کرایا, حضرت والا بھی تشریف رکھتے تھے حضرت عبدالی بھی, اس میں 28 ڈاکٹروں کا مجمع تھا. میں نے سوچا آج کا بیان صحت پر کرنا چاہیے. میں نے صحت والی حدیث پڑھی, اللہم انی اسلک الصحۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے صحت عطا کرے, لیکن صحت ملے گی کیسی ولا شفا, جتنا عفیف رہو گے صحت اچھی رہے گی. عفیف پاک دامن والامانتا, اور آنکھوں کو امانت سے رکھو دل کو امانت سے رکھو. امانت ضد ہے خیانت کی. اللہ پاک نے فرمایا یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو سینے کی خیانت سے باخبر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے ساتھ کیا کیا چیز مانگ رہے ہیں, وہ سب معین صحت ہیں. اگر یہ چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گے صحت سلامتی, صحت کی سلامتی نہیں. اطباء اور ڈاکٹروں کو یہ آواز یہ دعا ہے, اس کو طلبہ کو بیان کرنا چاہیے کہ دیکھو صحت موقوف ہے عفت پر. عفیف معنی کیا ہے؟ بدکاری نہ کرتا ہوں, نہ آنکھوں سے نہ شرمگاہوں سے, آنکھوں سے بھی زنا نہ کرتا ہوں اور ہر طرح سے اس سے میں خفیف. اللہ میں نیسل کو صحت ولا عفت, اس کے بعد ہے ولا امانت. عفیف رہو, عفیف بھی رہو گے کب؟ عفیف وہی رکھ سکتا ہے جو امین النظر اور امین القلب ہوتا ہے, جس کے قلب میں گندے خیالات قصدن نہ لائے اور آنکھوں سے امانت ہو. اور اگر خائن النظر ہے وہ اور خائن القلب ہے تو ہرگز امانت قائم نہیں رہ سکتی. اور امین کب رہے گا؟ وہ حسن الخلق, جب اس کے اخلاق اچھے ہوں. شہوت کا غلبہ ہو گیا اخلاق کہاں خراب ہو, خراب ہو جائیں. غصے کا غلبہ ہو گیا اخلاق خراب ہو گئے. تو جتنا حسن اخلاق ہوگا اتنے ہی وہ آنکھوں سے امین ہوگا اور سینے سے امین ہوگا. والرضا بالقدر, اور حسن اخلاق بھی جب رہیں گے جب تقدیر پر راضی ہوں. ورنہ اپنی گھر کی دیکھی اور باہر سڑکوں کی دیکھی تو فوراً دل میں وسوسے آئیں گے کہ اب ماں باپ نے کہاں لگا دیا, کیا پاتھ دیا تھا, یہ تو ایسی ہے وہ تو ایسی ہے. لہذا والرضا بالقدر, کیا علوم نبوت کو تو دیکھو اور ترتیب دیکھو الفاظ نبوت کی, الفاظ نبوت کی ترتیب اور علوم نبوت جو بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر. جو آپ نے فرمایا کہ وہی شخص اچھے اخلاق رکھ سکتا ہے جس کو اپنی تقدیر پر رضا حاصل ہو, اللہ کی تقدیر پر حاصل ہو. والرضا بالقدر, جیسے اللہ نے دی اس پر حاصل. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صبر کرو, کثرت سیام روزہ رکھو یا اللہ کے ذکر کو غالب رکھو. نار شہوت کو نور ذکر سے بجھاتے رہو, نار شہوت کو نور ذکر سے بجھاتے رہو. نار شہوت چے کشل, وہاں آدمی فرماتے ہیں شہوت کی آپ کیا چیز بجھا سکتی ہے, اسی مصرے میں جواب دیتے ہیں. حالانکہ مثنوی کی بحر اتنی چھوٹی ہے, فاعلاتن فاعلاتن فاعلن, بس وزن ختم. تو فاعلاتن فاعلاتن میں مولانا نے سوال قائم کیا, نار شہوت فاعلاتن چے کشد فاعلات. اب فاعلن کی جگہ خالی تھی, جواب دے دیا اس نے کہ شہوت کیا کیا چیز بجھا سکتی ہے. فاعلن کا جواب نور خدا. مصرا پورا ہو گیا, سوال جواب اتنی چھوٹی بحر میں سوال جواب کو دونوں کر دیا کہ شہوت کی آگ نور خدا بجھا سکتا ہے. ورنہ گناہ سے گناہ کرتے رہو شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے. جن لوگوں نے گناہ نہیں چھوڑے, ایک گناہ سے دو گناہ, یہاں تک کہ جوتے پڑے, ذلیل ہوئے, قید ہوئے, قتل تک قصاص تک کی نوبت آ گئی, جنہوں نے اپنے کو نہیں, آگ سے آگ اور بڑھتی ہے. میں
آگ میں آگ ڈالو تو گناہ تو آگ ہے. نار شہوت سے شہوت سے بجھا پر عمل کرنے سے نار شہوت بجھے گی. نور خدا شہوت سے بھاگو, اللہ کا ذکر شروع کرو, اہل اللہ کے پاس بیٹھو, بس تو وہاں کیا ہوگا. اور اگر کسی اہل اللہ کے پاس بھی کوئی نمکین شکل ایسی ہے جس سے اس کو مجاہدہ ہو رہا ہے, شیخ کے پاس سے بھی بھاگ جاؤ, کیوں مقصود اللہ ہے شیخ نہیں. اگر شیخ کے پاس مان لو کوئی ہمدرد حسین بیٹھا ہوا ہے تعویذ لینے کسی ضرورت سے, وہاں بھی نہ بیٹھو, چلے جاؤ کہیں مسجد میں بیٹھو, کیونکہ پیر اللہ کے لیے بنایا ہے, پیر اللہ کے لیے بنایا ہے. پیر کے پاس بھی ایک ستمگر بیٹھا ہوا ہے, تو اور خاص کر ستمبر میں, یہ ستمبر چل رہا ہے, پیر کے پاس بھی ایک ستمگر ہے اور مہینہ بھی ستمبر کا ہے. بھاگو وہاں سے, پھر روئے اللہ جب دیکھو کہ چلا گیا وہ, پھر آپ پیر کے پاس آ جاؤ. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی حدیث کا, یعنی ڈاکٹروں کو نے اشش کر دیا, میرے شیخ نے کہا گھومنا یہ بیان پھر کسی اور مسجد میں سنانا, حضرت نے پسند کیا. اور ورضا بالقدر میں بھی کہ ہم کب تک تقدیر پر راضی رہیں, دوسری کی تقدیر اللہ علمی نے کیسی بنا دی, آخر میں ہے ولا عیش بعد الموت, موت کے بعد عیش دینا. یہ زندگی تو فانی ہے, اگر یہاں چٹنی روٹی بھی کھلا دے تو جنت کی بریانی ہو وہاں پہ مزے ہیں ان شاء اللہ, لیکن مانیں گے ہم دنیا میں بھی بریانی, راضی رہیں گے چٹنی روٹی پر, مانگیں گے تو بریانی شامی کباب, مگر راضی رہیں گے اگر خدا نے چٹنی روٹی دی, ہم سمجھیں گے یہی ہمارے لیے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دال روٹی کھائی, ایک قطرہ ہی نہیں, ایک ہری مرچ بھی نہیں, اس نے چٹنی بھی نہیں. حضرت نے ہر لقمے میں مجھے بریانی کا مزہ آ رہا, ہر لقمے نہیں میں بھول گیا چٹنی تھی نہیں آتی, مگر بھوک کڑاکے کی لگی تھی, ناشتہ تو کرتے بھی جاتے, بارہ ایک بجے کھانا کھاتے, بہت شدید بھوک میں پھر ہر لقمے کو کہتے تھے کہ حکیم اختر مجھے بریانی کا مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا کیوں, کوئی نہ بریانی ہے نہ کباب, تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر لیلا اپنے مجنو کو خشک روٹی کھلا دے ہاتھ سے تو مجنو منہ پھیلا کر جلدی سے لے لے گا یا نخرے کرے گا, اور ساری دنیا کی عورتیں بریانی پکا کر لائیں شامی کباب اور سب عورتیں کھڑی ایک سے ایک, مگر لیلا نے کہا دیکھ مجنو سن, میرے پاس چٹنی روٹی ہے میری کھائے گا یا ان کی. تو مجنو کیا, اگر عاشق مجنو سچا ہے نقلی مجنو نہ ہو, دودھ پینے والے مجنو بھی ہوتے ہیں بابو اصلی, تو کہے گا نہیں تمہاری چٹنی روٹی مجھے سب کی بریانی سے بہتر, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کھلا رہے ہیں. وفی السماء رزقکم, آسمان سے رزق اترتا ہے, یہ مت سمجھو کہ فلاں نے دیا فلاں نے کھلایا, اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. وفی السماء رزقکم, اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان سے میری روزی تم کو ہم پہنچا رہے ہیں, لہٰذا اس ہاتھ میں میاں کا ہاتھ چھپا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہے ہیں, تو جو وہ کھلائے ہیں وہ کیوں نہ بریانی سے بہتر. پھر اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ اس ہاتھ میں ان کا ہاتھ کیسے ہے, فرمایا کہ ید کے معنی طاقت کیا تھا, اللہ کی قدرت سے کھا رہا ہوں, اگر خدا فالج گرا دے تو یہ ہاتھ یہاں تک نہیں آ سکتا, لہذا یہ ہاتھ جو یہاں تک آ رہا ہے اس میں ید اللہ موجود ہے. ید کے معنی قدرت کی جاتی ہیں, بید ہل ملک یعنی بے قدرت ہل ملک, لہذا ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں چھپا ہوا ہے, تو کیوں نہ میں تصور کروں کہ وہ مجھے کھلا رہا ہے, مالک ہمارا ہم کو کھلا رہا ہے, مولا ہمیں کھلا رہا ہے, تو کتنا مزہ نہ آئے گا. یہی تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. بس افسوس ہے کہ یہ باتیں آپ بتائیے, آپ تو عالم ہیں, کیا یہ کتابوں میں ملیں گی یہ سب باتیں؟ بولیے صاحب, یہ ملیں گی وہیں, کہیں جمال آباد ہوگا کہیں جلال آباد ہوگا, یہ دو مقام سے ملتی ہیں, کہیں جمال آباد سے کہیں جلال آباد سے. یعنی کسی بزرگ پر جلال غالب ہوگا, کسی پر جمال غالب ہوگا. یہ کہتا ہوں ایک لاکھ کتابوں کا مطالعہ اور ایک لاکھ تہجد سے بہتر ہے کہ چند منٹ کسی صاحب نسبت کے پاس بیٹھو, کیونکہ وہ کتاب سے چیز نہیں ملتی, ایسا جیسے ایک قطرہ سیپ میں موتی بن جاتا ہے. بس یہ یقین اب پتہ چلا, یقین بنتا ہی اہل اللہ کے صحبت سے, اور نہ بکنے والے یہی لوگ ہیں جو صحبت یافتہ اہل اللہ ہیں, ورنہ کسی مولوی کے کان میں کہہ دو جس نے صحبت نہیں اٹھائی کہ میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیتا ہوں ایک بینک والا ہے اس کا سود ہے یا فلاں ہے, یعنی ناجائز جائز کچھ بھی کہہ دے, وہ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں, بھاگ جائے گا وہاں سے, ووٹ لے لو, الیکشن کرا لو, جس کی چاہو اس کا اخبار میں دے دے گا, بس فلاں کو بکنے نہ بکنے والی روحیں یہی ہیں جنہیں روحوں نے اللہ والوں کی روحوں سے اپنی وہ کیا قلم اور پیمن لگایا. الحمدللہ شیخ کو میری امانت پر کتنا اعتبار تھا, ایک شخص نے کہا آپ جتنا ہدیہ تحفہ ملتا ہے سب حکیم اختر کے پاس رکھوا دیتے ہیں, آپ کیا بھروسہ ہے یہ مسکین آدمی کہیں ادھر ادھر چھپا لے دبا لے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اختر کے ایمان کے نزدیک ایک لاکھ روپیہ اور ایک نوٹ, ایک کی نوٹ ایک روپیہ برابر ہے. یہ اختر کہا تھا, حضرت نے کل فرمایا تھا پھول پور میں, جو آج کتنا زمانہ گزر گیا, کم سے کم 40 سال پہلے. ہر شیخ اپنے بچے جیسے قصائی اپنے بچوں کے دانت کو جانتا ہے کہ میرا جانور ایک دانت کا ہے کہ دو دانت کا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ حکیم الامت فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے مریدوں کے دانت جانتا ہوں کہ وہ ایک دانت کے ہوئے دو دانت کے ہوئے, لاکھوں آہوزاری دکھا دے, لاہو اپنے ذرمے دکھا دے یا کچھ اپنے خواب بیان کر دے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر نسبت معاملہ اور کس درجے کا تقوا ہے, اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, نقل خلفا کے خطوط نقل کر کے خلافت لے لیں. بعض لوگوں نے کیا تھا خلفا کے خطوط کی نقل شروع کر دی حضرت کو, شاید ہمیں بھی خلافت مل جائے. حضرت ہنسے, ہے یہ مجھے دھوکہ دینا, یہ مجھ کو دھوکہ دینا. ظاہر حضر نہ ہو, ظاہر خالی اور حضر نہ ہو, فوراً طے ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ یہ شخص بچ جائے گا اور خوش نصیب ہے. تو جس کو گناہ کا زہر ہضم ہونے لگے سمجھ لو یہ شخص خطرے میں. یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کی علامت میں سے ایک بھی ہے, جس کو اللہ ولی بناتا ہے اس کو گناہ معافی نہیں آنے دیتا, گناہ سے اسے تشویش و پریشانی اور بدحواسی پیدا ہو جاتی, موت نظر آنے لگتی. بلکہ اللہ علیہ خیر احبان نے لکھا کہ جس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے, ان ارادہ سوون اور محضورن, اگر ارادہ بھی کر لے کسی منکر کا کہ آج یہ گناہ کرنا ہے, تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کرنے دیں گے, وہ گناہ روک دیں گے, یا گناہ کو بھگا دیں گے یا اس کو بھگا دیں گے. جیسے ماں اپنے بچے کو اگر چاہے کہ مٹی نہ کھائے, جگر خراب ہو رہا ہے اس کا, تو یا تو مٹی لانے والے بچوں کو مار کے بھگا دے گی اور مٹی کو بھی نہیں رہنے دیں گی کہیں گھر میں, اور ورنہ کان پکڑ کے مٹی سے اس کو دور کر دے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اس کے محبت کی علامت ہے کہ اس سے گناہ راست نہیں آ رہی تھی. اور ایک مثال اور بھی ہے کہ جس کی جلد درخت کی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, اس کو اگر کوئی چاہے کہ اپنے مرکز سے ہٹا دے تو اس کی جڑ میں سے آواز آئے گی چڑ 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 چڑ, اور اتنی اذیت پہنچے گی, وہ درخت کہے گا خدا کے لیے مجھے مت اچاڑو. تو جب ایمان کا درخت قلب میں زیادہ گہرا ہو جاتا ہے ذکر کی برکت سے اور اہل اللہ کی صورت کی برکت سے, تو مفت میں بھی کوئی حسین کہے کہ آپ لیجیے میرے گالوں کا بوسہ لے لیجیے اور اب گود میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں مفت میں بھی, تو سمجھ لو کہ وہ کہے گا بھائی کیا کہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ مفت میں ہیں لیکن میرا ایمان مفت کا نہیں ہے اور مجھے وہ گناہ نہیں کرنے دیں گے, اوپر سے دیکھنا ہے آسمان سے, ابھی چپت پڑ جائے گی, پٹائی ہو جائے گی. تم مٹھائی پیش کر رہے ہو, ہمیں اپنی پٹائی کا ڈر. اس پر میرا ایک بہت عمدہ شعر ہے ابھی تازہ, میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی, میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم, میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. اگر ہم کسی حسین کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ نالائق ایمان لانے کے باوجود کہاں دیکھ رہا ہے, غوث بصر کے خلاف کام کر رہا ہے. تو میری نظر پہ ان کی نظر پاسماں رہی, پاسماں مانے محافظ, نگراں, سیکورٹی, حفاظتی. میری نظر پہ ان کی نظر, کس کی؟ اللہ کی. پاسماں مانے سمجھتے ہو, حارس, دیکھ, نگراں, نگراں. میری نظر پہ ان کی نظر پاسماں رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر کیا. بہت مبارک وہ قلب ہے جس کو گناہ راست نہ آئے, سچ کہتا ہوں نہایت مبارک وہ دل ہے جس کو گناہ سے وحشت ہونے لگے.
اور خود گناہوں سے ہاتھ جوڑنے لگے کہ بھائی میرے پاس مت بیٹھو، مجھے ضرر پہنچتا ہے. مبارک وہ دل ہے، ایسے دل کو جتنا بھی عزت کرو کم، ایسے قلوب کو ان کے پاؤں بھی چاٹ لو تو حق ادا نہیں ہو سکتا. جن کے دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مانوس نہ ہو، یہ دل بڑے قیمتی دل ہے. یہ دل اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اللہ کی حفاظت اس درجے نصیب ہو جیسے بلی کے کتے کی گردن میں، اور بلی کی گردن میں اگر وزیر اعظم اپنا پٹا ڈال دے اور سرکاری سیل مہر بھی لگی ہو تاکہ یہ نہ معلوم ہو جعلی ہے، تو بڑے بڑے قصائی موٹے تگڑے بھی اس کمزور کتے یا اس کمزور بلی کو مجال نہیں کہ اس کو مار دیں بغدا، کہ کہاں سے میرا شیشڑا کھا لیا، دم نہیں ماریں گے، شکایت تو کر دیں گے اس کو وزیر اعظم سے کہ صاحب آپ کے غریب آدمی ہوں، آپ کی بلی ہمارا چسوا کھا جاتی یا گوشت لے رہی تھی، لیکن مجال نہیں بغدا مارنے. بس ایسے سمجھ لو جن کی گردن میں اللہ اپنی دوستی کا پٹا ڈال دے وہ نظر تو نہیں آئے گا، لیکن اس کی علامت یہی سر کہ اس کے قلب کو گناہ ہضم نہیں ہوگا. اگر وہ چاہے بھی ارادہ بھی کر لے کہ لاؤ اس کو ہم لپٹا کے آج ایک بوسہ لے لیں، اور مفت میں وہ حاضر بھی ہے، گناہ بھی درخواست کر رہا ہے، لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا. دل کا اپنا ہارٹ فیل ہوتا نظر آئے گا اس کو، قلب کا اختلاج اتنا شدید ہوگا اور نیند ایسی اس کو اڑ جائے گی کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ دلیل ہے اس کی کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنا مجبور محبت بنا لیا. اس کا نام مجبور محبت ہے. محبت کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ مختار محبت ہیں، کچھ لوگ مجبور محبت ہیں. مختار محبت سالک ہے، مجبور محبت مجذور ہے، اللہ نے اس کو کھینچ لیا. مختار محبت جو ہے جس کو اختیار ہے، چاہے تو اللہ سے محبت کرے چاہے تو معشوقوں کے چکر میں چلا جائے، یہ شخص مختار ہے. ابھی اختیار کی طرف اللہ نے اس کو تفویض کیا ہے، اس کو جذب نہیں کیا، اللہ نے اپنا نہیں بنایا. اور جس کو اللہ جذب کر لیتا ہے، آپ بتائیے اگر بھولو پہلوان کسی کو کھینچے اور کسی کو معمولی آدمی کھینچے، جتنا طاقت والا ہوتا ہے کھینچنے والا، اس کے مقابلے میں جس کو اللہ کھینچے اور جذب کرے، ساری کائنات مل کر اس کو کھینچے، تو آپ بتائیے قدرت کس کی زیادہ ہے، ساری کائنات کی مجموعی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتے ہیں پوری کائنات اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. پوری کائنات، امریکہ، روس اور انڈیا، سب کی سی آئی اے کی ایجنسی، گمراہ کن جتنی ایجنسیاں ہیں، ساری ٹیڈیاں یہودین، ایک سے ایک لڑکیاں خوبصورت اس کے پیچھے ڈال دی جائیں تو وہ گمراہ نہیں کر سکتی اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذب فرمایا. حقی امت فرماتے ہیں شیطان مجذوب نہیں تھا، سالک تھا، اگر مجذوب ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ سالکین کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے جذب کی درخواست کریں کہ خدا ہم کو ہمارے سو ہم کو مختار محبت نہ بنائیے، ہم کو مجبور محبت کر دیجیے، یعنی ہمیں جذب کر کے اپنا بنائیے. آپ کا کھینچا ہوا پھر اسے کون کھینچے گا، جس کو تو رکھے اسے کون چکھے، ہمارا نفس ہی اس کو نہیں چکھ سکتا. اگر خدا ہماری حفاظت کا فیصلہ کر لے، بتاؤ ہمارا نفس ہمیں برباد کر سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، یہ ہے ان النفس لامارہ بالسوء، یہ اللہ سے استثناء جو ہے یہ ہے کہ میرے سائے رحمت اور میرے سائے حفاظت میں تمہارا نفس ہی تم کو برباد نہیں کر سکتا. الا ما رحم ربی، یہ ماں مصدریہ ظرفیہ زمانیہ ہے، ایسی وقت رحمت ربی، جب تک میری رحمت کا سایہ رہے گا جب تک تم محفوظ ہو. یہ میں کہتا ہوں کہ محبت کی عاشقوں، اللہ کے عاشقوں کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک کیا ہے مختار محبت، ایک ہے مجبور محبت. بس خدا ہم سب کو مجبور محبت بنا دیں، جذب کر لیں کہ بھاگ نہ سکیں. بقول خواجہ صاحب کے کہ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. کب بھلاتا ہے بتاؤں تم؟ کوئی حسین مل گیا تنہائی میں تو چاہتا خدا نہ یاد آئے، جلدی سے اس سے گناہ کر لو، لیکن کہتے ہیں کہ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. چاہتا ہوں خدا اس وقت اتنا زیادہ یاد آئی کہ بھائی ہم مجبور ہیں، جاؤ اپنا راستہ لو، ففروا الی اللہ ہو جائے. اس وقت دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی جانے پیغمبر نے، روح پیغمبر میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ زلیخا کہہ رہی ہے تالے لگے ہیں، تنہائی ہے. اور آج کل کا کیا ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہے پہلو میں شب تار ہے، تنہائی ہے. آج تو حضرت کی دل آپ کی خوب آپ کی آج تو حضرت دل آپ کی بنائی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ شعر نہیں پڑھا کہ تالے بھی لگے ہیں تنہائی بھی ہے، میں جوان بھی ہوں. اور ظاہر ہے بادشاہ کی بیوی کیسے ہوگی، لیکن انہوں نے کیا کہا،
رب السجن احب الیہ، اے اللہ آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے عزیز ہے اس سے، لذت حرام سے جدھر مصر کی عورتیں ہمیں بلا رہی ہیں. آج آپ ہم کیسے صاحب، بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر بچانے، کیا دعویٰ کرتے ہو، نام لیتے ہو محبت کا. ارے اللہ یہ تم کوشش کرو کہ اگر ہماری جان بھی نہیں چلی جائے تو ہم نظر نہیں ڈالیں گے حسینوں کی، قید خانے کی صحبت کتنی ہوتی. لیکن آپ نے فرمایا کہ قید خانہ آپ کی راہ کا مجھے محبوب نہیں ہے، آپ رب السجن احب الیہ. کیا مطلب ہوا کہ جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہوتے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت پر دلالت کرتی ہے کہ جن کے راہ کے قید خانے محبوب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے، یعنی ذکر و تحجد کے تلاوت کی لذتیں کیسے ہوں گی. میں نے جب الہ آباد میں بیان کیا آج سے 40 برس پہلے، جب پڑھتا تھا میں یہاں سے گیا تھا تو حضرت ندوی کے علماء بھی آئے تھے، تو مولانا شاہ محمد صاحب پھڑک گئے اس جملے پر کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت پیدا مطلب آیت بتا رہی کہ جن کے راستے کے قید خانے میں آب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے، یعنی طواف حرم کیسا ہوگا، منا عرفہ مزدلفہ کیسا ہوگا، اور حضرت اسد کے بوسے کیسے ہوں گے، اور روزہ مبارک کی حاضری کیسی ہوگی، تہجد اور ذکر و تلاوت کیسی ہوگی جب قید خانہ اتنا محبوب ہے. لیکن وہی کیڑے کی طرح ہم لوگ ہیں، انگور کا کیڑا کھانے چلا انگور، ایک پتے پر عاشق ہو گیا اور ساری زندگی تباہ کر کے وہیں قبرستان بنا لیا، انگور تک پہنچا ہی نہیں اس کے کمبخت کو، یہ خیال ہوا شاید یہی انگور ہے. ہم نے دنیا کو انگور بنا رکھا ہے، حالانکہ دنیا سے صرف نظر کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ولایت اور لذت قرب حق سے آشنا کرنا تھا اپنے دل کو، اس لیے ہم پیدا ہوئے تھے. ہم پیدا ہوئے تھے ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے، بھائی کھانے پینے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئی. کھاتے پیتے ہیں جینے کے لیے اور جیتے ہیں اپنے خالق کے لیے. اور ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں کھاتے ہیں ان کا جینے کے لیے، کیوں جیتے ہیں کھانے کے لیے، سنا یہ تو آپ دیا. کہا کہ کھاتا ہوں اس لیے زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں کہ کھاتا رہوں، خوب مال اڑاتا رہوں. بتائیے یہ جواب، یہ کوئی جواب ہے؟ اچھا بھائی، اچھا تو آپ کو بیٹھو ماشاء اللہ. ایسا علاقہ ہے کیا کہیں، بس میرا دل
کہاں گئے ہیں،
ارے پپری گئے ہیں پان کی وہ دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ خیر تو آفیس سے لے دے، اللہ ہر قسم کے چور ڈاکوؤں سے حفاظت، اللہ ہم سب کو آفیت دارین، ہماری اولاد کو بھی آفیت دارین، ہر مصیبت و بلا سے بلا.
مذہبی لوگ موت و حیات کی دنیا میں توڑتے ہیں، وہی زندگی گنہگار کی دنیا میں، کیونکہ وہ ہے مرکز ہے، ہیڈ آفس کا جو مزاج ہوتا ہے وہی صاف ہے، اور جو برانچ میں پیسہ جمع کرتا ہے وہ ہیڈ آفس جمع ہوتا ہے. جو گناہ یہاں کر رہا ہے یہ گناہ اس کو دوزخ میں جمع کرتے ہیں، کیونکہ اس نے شاخوں میں برانچ آفسوں میں اپنا پیسہ جمع، اپنی نفس کی خواہشات کو گناہوں میں مراکز اور شاخوں میں اور برانچوں میں جمع کر رہا ہے. یہ بتاؤ بینک کے برانچ جو ہوتے ہیں جس کا پیسہ جو وہاں جمع کرتا ہے ہیڈ آفس پہنچتا نہیں، جو لوگ گناہ کے حرام مزے میں روسیا ہے وہ دوزخ میں پہنچ رہے ہیں، اور دنیا میں ان کو دوزخی زندگی ہے، نہ موت نہ حیات، ہر وقت بے چین ہے، تڑپتے ہیں، بازو زہر کھا گئے، بازو میں زہر کھا گئے. ایک ڈاکٹر کارکن میں آیا تھا، جن کو سیاہ پام، ایسا سیاہ پام کی جیسے تارا ہو رہا ہے، اور دیکھا ہے جس طرح کی، اور ڈاکٹر وہ اس ڈاکٹرنی کو راشد کی. ہم اس زمانے میں کانپور میں اپنے شیخ صاحب روپئے صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت 6 مہینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، ہجرت کر کیا کیونکہ حضرت مسلم لیگ میں جنرل سیکرٹری تھے، لہذا حکومت ہند نے حضرت کے نام وارنٹی مسجد جو پاکستان بن گیا تو ہندوستان کی گورنمنٹ نے حضرت کے نام کی ساری کا وارنٹ جاری کر.
لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ وطن چھوڑ دیجیے، یہاں نہ رہیے، مناسب نہیں ہے. خیر تو یہ تو بات بیچ کے آئی، لیکن حضرت کبھی جھنڈا لے کے نہیں دوڑتے تھے سوائے سجدے میں رونے کے،
حضرت کو تو اعزازی طور پر ان لوگوں نے بنا لیا تھا نام کے طور پر، مگر کبھی میرے شیخ جلوس ولوس لے کر نعرے وارے نہیں مارتے تھے، لیکن سجدے میں بہت روتے تھے کہ اللہ پاکستان بنا دے، سجدے میں روتے ہوئے میں اس پر شہادت دیتا ہوں. تو ڈاکٹر آیا، میں موجود تھا. ڈاکٹر اس نے کہا کہ ایک ڈاکٹرنی سے میرا دل لگ گیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ راضی نہیں. پھر اس کے بعد جو جملہ کہہ کر رونا شروع کیا اس نے، ایسا زور سے رویا کہ حضرت بھی گھبرا گئے، میں بھی. اس نے کہا حضرت اس کے عشق میں ایک عالم اضطراب طاری ہے، ایک عالم اضطراب طاری ہے. یہ کہہ کر اس نے خوب رونا شروع کر دیا، یعنی دیکھ مسترد اضطراب مارے بے چینی. اضطراب کا مادہ ضرب ہے، اضطراب جو ہے ضرب سے ہے. یہ ضرب باب اختیار میں جب گیا تو اس کا تا تا سے تبدیل ہو گیا. یہ عربی کے سب فوائد ہیں. تو مادہ ضرب ہے یعنی مار، یعنی دل پر مار پڑتی رہتی ہے معشوق کی یاد کی، اور اللہ کی یاد میں چین، ان کی یاد میں بے چینی. عجیب معاملہ الٹا بالکل، یعنی اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد کی دل پر اگر وہ بار بار ضرب لگائے تو قلب کو سکون ملتا ہے، اور ان کی یاد اگر بار بار آئے تو دل دھڑکنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اور بے چینی ہو جاتی، نیند اڑ جاتی، بازو کا ہاتھ پھیل ہو گیا. اخبار میں آیا تھا کہ ایک لڑکی نے ٹیلی ویژن پر یہ شعر جب سنا اس کا ہاتھ پھیل ہو گیا، گھر کی آنکھوں میں خمار والا. پورا شعر نقل نہیں کروں گا اگرچہ یاد ہے، لیکن ایک مصرع پڑھتا ہوں. گھر کی آنکھوں میں خمار، جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر، پتا نہیں اس کو کون سا اپنا معشوق یاد آ گیا. تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، اور خدا تعالیٰ ہم سب کو پناہ، یعنی کسی کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نہ پیر کو، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ حافظ کو، نہ قاری کو، نہ بڈھے کو، نہ جوان کو. یہ مرض ہر عمر میں ہو سکتا ہے، چاہے کچھ نہ کر سکے. اس لیے بزرگوں کے لیے نے خاص نصیحت کی ہے کہ اگر اپنے دل کو میں اللہ کو رکھنا ہے تو دل کو بچاؤ غیر اللہ سے، اور دل بچ سکتا ہے جب آنکھ بچے گی. دل کے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ کو بچاؤ. نظر جو ہے یہ دل کا آنکھ کو چوری کروا دیتا ہے، لہذا جتنا زیادہ نظر محفوظ رہے گی اتنا دل محفوظ رہے گا، اور دل محفوظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب محفوظ رہے گا، استقامت محفوظ رہے گی، تقویٰ محفوظ رہے گا، اور دل کا چین بھی محفوظ رہے گا. اگر آنکھوں سے دل فروخت ہوا تو دل کے ساتھ ساتھ اس کا چین بھی ختم ہوا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے عذاب کیسا ہوتا ہے دنیاوی عاشق عشق مجازی والوں کا؟ جو یعنی ایک شخص پاگل ہوا، مجھے ٹکسیلا میں ملا تھا آج سے 15-20 سال پہلے، آپ نے شاید دیکھا ہو اس کو. حکیم صاحب کے یہاں آیا اور وہ کہنے لگا کہ ایک فلم ایکٹرس، ابھی داڑھی نماز نہیں چاہ رہا، کہتا مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ایک فلم ایکٹرس کا فون آتا ہے کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس کا نام فردوس ہے. میں نے کہا دو وقت ہے، ناچنے گانے والی فردوس ہیں، جنتی ہی وہ. سینماؤں کا نام فردوس رکھا ہوا ہے، غضب یہ فردوس سینما، نعوذ باللہ. یعنی کتنا اس کا نام ٹھٹھائی، یعنی چور چوری اور سینہ زوری، کہ اللہ کی لعنت و غضب و دوزخ کے اعمال کا نام سینما کا نام فردوس رکھ دیا. حالانکہ فردوس جنت الفردوس جو ہے وسط جنت میں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی اور پریشان ہوں. میں نے کہا کہ تم کو وہ بیوقوف بنا رہی، تم داڑھی والے ہو، اسے کتنے بڑے بڑے مسٹر چکنے گال والے مل رہے ہیں، تم کو فون کرتی ہے تم کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور وہ نہیں کر رہی ہے. تم کو کوئی آدمی بیوقوف بنا رہا ہے، عورت کی آواز بنا کر تمہیں فون کر دیتا ہے، نہیں کر کے تمہارے ساتھ بیوقوف. اور واقعی مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس کو کچھ نہیں، فون ہی قصبے کے لڑکے بازے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے، عقل کا کمزور ہے، بیوقوف بنانے کے لیے ٹیلی فون پر عورتوں کی آواز، جو بازے مردوں کی آواز بھی بہت نرم ہوتی ہے، وہ بنا کر تم کو کہتا ہے میں فردوس بول رہی ہوں اور میں فلم ایکٹرس ہوں، تم سے شادی کرنا چاہوں. اور وہ صاحب لٹو ہو گئے، لٹو کے بعد ٹٹو ہو گئے, ٹٹو کے بعد چٹو بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کا بھی عذاب میں نے دیکھا, اس کو نیند حرام کی, چل دوائیں کھاتا تھا, پریشان, صحت خراب, نوکری بھی چھوٹ گئی. اللہ سے گنا مانگو, خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا میرا شعر جو آج ہوا ابھی اور مسجد میں ہوا, یعنی دیکھی اللہ تعالیٰ کی شان کہ ابھی نماز باوضو مسجد میں جب گیا, سنت پڑھنے کے بعد بیٹھا, فوراً شعر میرا اچانک بنتا ہے. کتنا نصیحت کا شعر ہے. دنیا کے حسینوں کے تصور سے التزاز, دنیا کے حسینوں کے تصور سے التزاز, میرے بہار دل کے پرخچے اڑا گئے, میرے بہار دل کے پرخچے اڑا گئے. دیکھیے آپ پرخچے کا لفظ کیسا زبردست یہاں استعمال ہوا, سکون, میرے سکون دل کے پرخچے اڑا گئے یا میرے بہار دل کے پرخچے اڑا گئے. اس لیے بھائی چین سے رہنا سیکھو. بس سادی شیرازی نے چین کا نسخہ ایک ہی بتایا تھا, دل آرام ہے کی باری دل درو بند. سادی ماتے ہیں, میں بھی اس کے بازی جانتا ہوں, اتنا جانتا ہوں کہ دنیا والوں تم نہیں جانتے کہ سادی راہ و رسمی عشق بازی, کی سادی راہ و رسمی عشق بازی, چنا دامت کی در بغداد تازی. سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ بزرگ بہت بڑے شیخ فرماتے ہیں کہ میں سادی بھی عشق بازی جانتا ہے. سادی شیرازی عشق بازی جانتا ہے اور کتنا جانتا ہے, چنا دامت کی در بغداد تازی, یعنی بغداد میں عربی گھوڑے پہچاننے کے لیے جتنے ماہرین ہوتے تھے اس سے زیادہ میں حسن کو پہچانتا ہوں اور عشق کے مزاج کو سمجھتا ہوں. یا آگے فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں لیلا زندہ گشتے, اگر مجنوں لیلا زندہ ہو جاتے, اگر مجنوں لیلا زندہ گشتے, حدیث عشق زی دفتر نوشتے, تو اپنی عشق کی داستان میرے گلستان سے لکھتے ہو, میری کتاب سے, باب عشق و زمانی سے لکھتے. لیکن فرماتے ہیں مگر دل آرامے کی داری دل درو بند, مگر دوستو دل کا آرام, فرماتے ہیں دل کا آرام عشق بازی میں نہیں, دل آرامے کی داری دل درو بند. دل کا آرام یہ کہ دل کو اللہ سے باندھ لے, بند مانے باندھ لے, اور دیگر چشم از ہما عالم فرو بند, آنکھوں کو سارے دنیا کے حسینوں سے بند کر لے. جو نہیں ملنے والے یا نہیں ملنے والی, اور اگر ملے تو حرام کاری, بدمت, اللہ کا عذاب, وہاں شجرا کاری کیوں کر رہے ہیں؟ حرام کی زمین پر شجرا کاری کیوں, تو وہاں درخت کیوں لگاتے کہ جس کی زمین ہو پٹائی کرے تم اور درخت بھی اچاڑ کے پھینک دے.
اللہ
دیکھو کیسا پیارا شعر بنا, دل آرامے کی داری دل درو بنا. دل کا آرام اس میں ہے کہ بالکل اللہ کے ساتھ دل کو ہر وقت باندھے رہو. ایک منٹ کے لیے ہٹا اللہ سے کہ بے چین ہوا, کیونکہ دل کا تعلق اللہ سے ایسا ہے جیسے مچھلی کا پانی سے. پانی سے ایک سیکنڈ کے لیے اگر مچھلی کو باہر نکال دو اضطراب. دل کا تعلق اللہ سے ایسا ہے جیسے مچھلی کا پانی سے, جب دل ہر وقت اللہ سے باندھ کر رکھے. کسی کی مشق کے لیے خانقاہیں, دل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باندھنے کے لیے خانقاہیں بنائی گئیں. اللہ والوں کا اللہ نے ان کو وجود عطا فرمایا دنیا میں, ہمارے اوپر ان کا سایہ بزرگان دین کا نصیب فرمایا. وہاں یہی مشق کرائی جاتی, جس نے یہ مشق نہ سیکھی اس نے خانقاہ کی حقیقت نہیں پائی, نہ حق ادا کیا اس نے اللہ والوں کا. جس نے دل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باندھنا نہ سیکھا اور غیر اللہ سے چھڑانا نہ سیکھا. جیسا کیسے جملے ہیں بولو نا, ذرا شور سے بولو, شاباش, اور ہنس کے بولو.
نہیں تو بولنے والے ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اس کو خاموش حالانکہ بہت پاکستان
میں میرے ساتھ کہتا ہوں, زور سے بولو بولو. الحمد للہ عجیب,
الحمد للہ بہت ہے,
اور ذرا زور سے بولے. بہرحال یہ شعر جو ہے اس کو لکھ لیا,
لوگوں کے لیے
دنیا کے حسینوں کے تصور سے التزاز, میرے بہار دل کے پرخچے اڑا گئے, سارا سکون چھن گیا. یعنی بولنے کے لیے بے چین ہے مگر ایسے سے کرتے رہ جاتا ایسے بولنے کے لیے یہ آثار گفتنی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر, مگر میرے مشحکم کی وجہ سے یہ اثر کرتے ہیں دبئی صاحب, مگر آثار گفتنی جو ہیں وہ آثار گفتنی سنیدنی تو نہیں ہے مگر دیدنی ضرور ہے, یعنی آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں.
کو کہنے والے کا بھی فرق کہنا تھا پڑوسی پر آگے اس فرقے کا ڈاکٹر ہے وہ بہت ہی
رقصے کا لفظ کیسا ہے بہترین کام اور بالکل مشاہدہ جو لوگ سلوک میں ہیں جن سے کبھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, ایسا تو نہیں کہ ہر شخص مخنث و ہجڑا بنا ہوا ہے یا معصوم تو نہیں, ہم لوگ پیغمبر کے علاوہ ہر صوفی سے خطا ہو سکتی ہے, انبیاء تو معصوم ہیں لیکن صوفیاء معصوم نہیں ہیں, کبھی کبھی آنکھوں سے غلطی ہو سکتی ہے, کسی حسین کا نمک جو ہے نفس اڑا سکتا ہے اچانک تو نہیں کر سکتا, مگر بعد میں جب بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے نمکینوں سے اور اس کے دل میں دھڑکن پریشانی اس کی بار بار یاد ستاتی نیند آرام ہوتی ہے, پھر کیا کرتا ہے وہ بے قراری آہزاری راتوں کی اختر شماری ہے نا, یعنی تارے گنتا ہے, یہ مطلب اور سکون سے اپنی زندگی سے اس کو پھر بیزاری شروع ہوا تھا, کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی عشق مجازی میں.
اگر وہ دوسری طرف ایسا ہی ہوتا ہے ہوگا
اللہ کی یاد میں کسی کو موت واقع نہیں ہوئی,
نہیں نہیں میں مطلب یہ کہ لڑکے یعنی ہم تو اس وقت یہ تو بد نظری تو بہتر
ادھر بھی ہوتا,
ہاں یہی تو
ادھر بھی ہوتا ہے وہ لڑکی جو جس کا ہاتھ کھلوا عاشق تھے ایک لڑکے سے, وہ تو مولانا رومی نے لکھا تھا کہ ایک لڑکی جو تھی قمیض وہ عاشق تھی سمرقند کے ایک سنار کے لڑکے پر جو مثل سونے کے پیلا و کتابی چہرہ بہت حسین تھا, اور بادشاہ اس کو خرید کر لایا اور لقمہ بریانی پلاؤ سے وہ لاغر ہوتی رہی اس کی یاد میں, یہاں تک کہ بادشاہ نے سمجھا کہ اس کو موت آئی تو میں بھی مر جاؤں گا, اس کو عشق تھا اس قمیض سے, قمیض کو عشق تھا سمرقند کے سنار کے لڑکے سے. دیکھیے ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ اوروں کو دیکھتے ہیں, ہمارا منہ ان کی پیٹ کی طرح وہ ان کا منہ کہیں اور ہے, تو بادشاہ نے کہا, بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو میری معشوقہ مر جائے گی, اس کو نہ پلاؤ لگ رہا ہے نہ بریانی لگ رہی ہے, لہذا وہ مسجد بھاگا. جب مصیبت آتی ہے تو بادشاہوں کو بھی خدا کا گھر یاد آتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں با برہنا جانب مسجد دبیر, پہلے تو بہت علاج کرایا لیکن جتنا علاج طبیبوں نے کیا اتنی ہی بیماری اس کی بڑھتی ہوئی, بیماری تو اس کی دوسری کی, وہ حسین کا عشق کھا رہا تھا اس کو اور یہ اسے بریانی کھلا رہا تھا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شہ چو عجز آ طبیبہ را بدید, شہ چو عجز آ طبیبہ را بدید, بادشاہ نے جب طبیبوں کی عاجزی اور لاچاری دیکھ لی اور طبیبوں نے کہہ دیا ہم لوگ اس کی صحت سے معذور ہیں, ہماری کوئی عقل اب کام نہیں کرتی کیونکہ ہم نے اس کو سکنجبین پلایا تو اس کا سفرا اور بڑھ گیا, ہم نے اس کو سکنجبین پلایا تو اس کا سفرا بڑھ گیا, اور میں نے اس کو بادام کا تیل پلایا تو اس کی خشکی بڑھ گئی, ہر دوا الٹا کام کرتی ہے, حالانکہ بادام کے تیل سے تجاوت آنی چاہیے اور سفرا سے دور ہونا چاہیے, مگر نواب فرماتے ہیں کہ اسخزا سکنجبین سفرا فضول, جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو سکنجبین جو پٹ کو مارتا ہے سفرا دور کرتا ہے اور بہا دیتا ہے, اور روغن بادام خشکی میں نمون, اور روغن بادام سے خشکی بڑھنے لگی, قضاء الہی اس کا نام قضاء ہے. اور چون قضاء آمد طبیب اللہ شور, جب قضاء فیصلہ آ جاتا ہے اللہ کا تو طبیب بے خوب کر دیا جاتا ہے, چون قضاء آمد طبیب اللہ شور, لہذا بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ سارے حکیم مایوس ہو گئے میری معشوقہ کے علاج پر, اور قمیض تھی بہت حسین لیکن وہ ظالم کسی اور پر دل دیے ہوئے تھی, یہ بادشاہ نے دل اس کو دیا, اس نے دل دوسرے کو دیا سونار کے لڑکے کو جو سمرقند میں رہتا تھا, دیکھو اس پاگل کو کیسا ابھی سن رہا بول سے ابھی تک تو یہ نفسیاتی بیمار تھا مگر وہ عشق کیا تعلیم چیز ہے جب وہ ہنس رہا ہے اور ہماتن سن رہا ہے یہ حسن عشق کی داستان ایسی ہے کہ ملا سے لے کر اور مشائخ تک اور پاگل سے لے کر عقل مند تک سب دونوں مبہوت ہے متحیر نہیں مبہوت سن رہا ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے طبیبوں کی عاجزی مایوسی دیکھ کر چیخ ماری آہ کیا اور مسجد بھاگا کہ اب جب مخلوق عاجز ہے تو خدائی سے کام بنے گا لہذا تا برہنا جانب مسجد دبیب شہ کی عاجزے آ طبیبہ را دبیب جب بادشاہ نے عاجزی طبیبوں کی دیکھ لی تا برہنا ننگے پیر تا برہنا جانب مسجد دبیب مسجد کی طرف تا برہنا دوڑا اور کہاں گیا ظالم رفت مسجد اور سوئے محراب شد مسجد میں جا کر محراب میں کھڑا ہو گیا کیوں جانتا ہے محراب خدا سے زیادہ قریب اب ذرا چائے پی لو نہ ٹھنڈی ہو جائے گی آپ تو گرم ہو رہے ہیں اور میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے بھائی اس کو چار لینا اس قصے کے درمیان میں ایک دوسرا قصہ داخل ہوتا ہے یہی مولانا رومی کا طرز ہے ایک حکایت پوری نہیں کرتے اس کو بعد میں کریں گے درمیان میں دوسری حکایت یاد آ گئی کہ مجنو جا رہا تھا لیلا سے ملنے کے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر تو جو اس کو جلدی چاہتا تھا مار مار کے جلدی چل جلدی چل لیکن اونٹنی کا بچہ تھا اس کے ساتھ پیچھے تو جب یہ بھگاتا تھا مجنو تو وہ اونٹنی بھاگتی تھی مگر اپنے بچے کی یاد میں وہ بے چین ہوتی تھی جب پھر اس کے بعد مجنو صاحب پاگل ہو جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر پر بے ہوش ہو جاتا تھا عشق لیلا میں اونٹنی سمجھ جاتی تھی کہ اب یہ ہم کو نہیں مار رہا چلنے کے لیے تو اب اس وقت دماغی طور پر یہ نفسیاتی بیمار ہے اب اس وقت میں یہ ہوش میں نہیں ہے لہذا پھر واپس آتی تھی اور اپنے